أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے, شاید آپ کے لیے اعلان کیا گیا ہو کہ آج کے اس جلسے کا موضوع مسئلہ فلسطین ہے, اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ پہلے سیشن میں, پہلے حصے میں مسئلہ فلسطین کے تاریخی پہلو کا جائزہ لیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آج کے دور میں جو فلسطین کی موجودہ صورتحال ہے, اور خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے کافی اشارے اور تصریحات اس بات پر ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں, اس سلسلے میں حکومتی دلائل کیا ہیں, ہماری اپنی رائے کیا ہے, اور ہماری رائے کے اور حکومتی دلائل کے کیا نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں, اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تاریخی پس منظر کو جاننا انتہائی ضروری ہے, اس کو جان کر آپ دلائل کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے, اور اس مسئلے کے اوپر آپ کی رائے بننے کے اندر بھی زیادہ مددگار ثابت ہوگا. بیت المقدس کی تصویر آپ کے سامنے ہے, دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ جو اس تصویر کو نہ پہچانتا ہو اور نہ جانتا ہو کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اور ختمی مرتبت اور دوسرے مسلمانوں نے ایک لمبی مدت تک اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی, یہی قبلہ جس کے اوپر قبضہ کر لیا یہودیوں نے. تاریخ کے اندر یہ جگہ بہت ساری جنگوں کا محور رہی ہے, مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان بہت ساری جنگیں پیش آئیں, جن کو ہم کروسیڈز کہتے ہیں یا صلیبی جنگیں کہتے ہیں, وہ سب بھی اسی مقام کو حاصل کرنے کے لیے پیش آئیں. لیکن بہرحال موجودہ صورتحال میں یہاں پر اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی بھی ہے, اسرائیل نام کر کے ملک دوسری طرف, اور اس کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. اس وقت ہمسائے ممالک اس کے سامنے ہیں, آپ اسرائیل کے محل وقوع کو کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کر لیجئے. وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ مصر کا علاقہ ہے جو اسرائیل کے مغرب میں واقع ہو رہا ہے, یہ اردن کا علاقہ ہے جو اسرائیل کے مشرق کے اندر واقع ہو رہا ہے, اور وہ اوپر شمال میں شام کا علاقہ واقع ہوتا ہے, اور جو باقی حصہ ہے یہ سمندر کا حصہ ہے. تو یہ جو اسرائیل کا نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, در حقیقت جو فلسطین ہے جس کے اوپر قبضہ کیا گیا. اس وقت جہاں پر یہ ریڈ اسپاٹ ہے وہاں پر لبنان لکھا ہوا ہے, اور لبنان کے جنوبی حصے میں جہاں پر اس وقت ریڈ اسپاٹ ہے شیعہ کثیر آبادی ہے. تو اسرائیلیوں کا شمالی علاقہ لبنان کے شمالی جنوبی علاقے سے جا کر ٹکراتا ہے, اسی طریقے سے اسرائیل کا شمالی علاقہ شام سے ٹکراتا ہے, اسرائیل کا مشرقی علاقہ جارڈن سے, اردن سے, اور اسرائیل کا مغربی علاقہ مصر سے جا کر ملتا ہے. یہ محل وقوع کے اعتبار سے دنیا کا مرکز, اگر اس کو تعبیر کیا جائے تو بہت غلط تعبیر نہیں ہے, اور دوبارہ اگر آپ اسی نقشے کے اندر دیکھیں تو اس اعتبار سے اس کو دنیا کا مرکز کہا جاتا ہے کہ یہ جو سمندر آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس وقت جو اس ریڈ اسپاٹ میں جہاں سے گزار رہا ہوں, یہ بیچ میں کینال سوئس کی جگہ ہے جہاں پہ سوئس کینال بنی ہوئی ہے. یہ جو دریا ریڈ اسپاٹ کے نیچے ہے اس وقت, یہ یورپ سے ملا ہوا ہے, اور جو نیچے کا حصہ دریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دریا اس کو ایشیا سے ملاتا ہے. تو یہ علاقہ در حقیقت ایشیا یورپ کا ایک ملاپ واقع ہوتا ہے, اور یہیں سے افریقہ بھی شروع ہو رہا ہے, اسی پٹی سے جہاں سے ہم نے اس وقت ریڈ اسپاٹ گزارا ہوا ہے یعنی ایجپٹ کے اندر, یہیں سے افریقہ بھی شروع ہو رہا ہے. تو تینوں کانٹیننٹس, تینوں بر اعظموں کی ملنے کی جگہ ہے. اسٹریٹجی کے اعتبار سے, محل وقوع کے اعتبار سے یہ دنیا کا حساس ترین علاقہ واقع ہوتا ہے, اور دینی اعتبار سے بھی تین ادیان کے لیے مقدس علاقہ واقع ہوتا ہے. اس اعتبار سے اس علاقے کی اپنی مذہبی اور جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے. اب مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ تو مسئلہ فلسطین گزشتہ 100 سال سے عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ قرار پاتا ہے. اچھا یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ آپ کو لکھنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا کچھ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ آپ میں سے جو کوئی چاہے گا اس کو ہم بعد میں فوٹو کاپی کی صورت میں فراہم کر دیں گے. تو آپ کو جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر اس کے علاوہ جو کہا جا رہا ہے اس میں سے آپ کچھ لکھنا چاہیں تو اس میں آپ کی مرضی ہے. مسئلہ فلسطین گزشتہ 100 سال سے عالم اسلام کا اہم ترین مسئلہ ہے. 100 سال پہلے کی جو تاریخ ہے اس کا ہم جائزہ لیں گے. ابھی علاقے میں اسلحے کی خرید و فروخت کا اہم ترین عامل ہے. پورا مشرقی وسطیٰ جو تیل سے بھرا ہوا ہے, جتنا یہ تیل سے بھرا ہوا ہے اتنا ہی دولت سے بھرا ہوا ہے. ظاہر تیل بیرونی ممالک میں بکتا ہے, اس کے نتیجے میں ڈالرز آتے ہیں, دولت آتی ہے, اس کو ہم پیٹرو ڈالر تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ دولت کی جو تیل بیچ کر حاصل ہوتی ہے. یہ پورا علاقہ دولت سے بھرا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے اس علاقے کی زیادہ تر دولت پھر دوبارہ امریکہ اور یورپ کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے، چونکہ اسرائیل کے ٹینشن کی وجہ سے، اسرائیل کی وجہ سے بدامنی کا احساس کرتے ہوئے یہ ملک جو ہیں وہ نامنی کا احساس کرتے ہوئے ملک دوبارہ اسلحہ خریدتے ہیں. سعودی عرب اسلحہ خریدتا ہے، دنیا کے سب سے زیادہ اسلحہ خریدنے والے ممالک میں سعودی عرب ہے. البتہ یہ عجیب بات ہے کہ جب ان کے ملک کے اوپر خود باری آئی اور عراق نے حملہ کرنے کا ان کو دھمکی دی تو ان کے پاس اتنی توانائی بھی نہیں تھی کہ وہ سینکڑوں ارب ڈالر سے جو انہوں نے اسلحہ خریدا تھا اس سے اپنے ملک کا دفاع کر پاتے، اور اس کے لیے انہوں نے امریکہ کو طلب کر لیا. بہرحال علاقے میں اسلحے کی خرید و فروخت کا یہ اہم ترین عامل ہے. عالم اسلام میں امریکی اثر و رسوخ کا اہم ترین سبب یہی مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل سے سب کو خوف رہتا ہے. اسرائیل سے خوف کی وجہ سے ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ سے تعلقات کو بحال رکھے، اچھا رکھے، تاکہ اسرائیل کے خوف سے نجات حاصل کرے. ظاہر ہے یہ خدائی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اور یہی عالم اسلام میں مزاحمتی تحریک کا اہم سبب ہے. یہ عالم اسلام کے اندر جو ہم جہاد کی اسپرٹ دیکھتے ہیں، عالم اسلام کے اندر مزاحمت کی اسپرٹ دیکھتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے. یہ جو عالم غرب ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے مغربی دنیا کی، مسلمان ٹیررسٹ ہیں، مسلمان جناب علی دہشت گرد ہیں، تو ان کو سب سے پہلے جا کر دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ سارے مسائل نہ ہوتے تو مسلمان کبھی بھی کسی کافر کے اوپر اسلحہ نہ اٹھاتے. یہ سارے مسائل ہیں جو 55 سال سے 57 سال سے حل نہیں ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے مسلمان نے احساس کیا کہ اب اسلحہ اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہے گا. اب یہی منفی اثر بھی پڑا، وہ یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری کا بھی سبب ہو گیا. مسلمان ظاہر ان چیزوں کے اندر ملوث ہو گئے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہو گئے. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مسئلہ عالم اسلام کی بے بسی کی نشانی ہے. عالم اسلام اس کے سامنے بے بس ہوا ہوا ہے کہ اتنا بڑا عالم اسلام، 1.3 ارب مسلمان اور بظاہر چند لاکھ یہودی، لیکن در حقیقت اس کے پشت پر موجود امریکہ پورے مسلمانوں کو بے بس کیا ہوا ہے. تو اگر یہ صرف چند لاکھ یہودی ہوتے تو ان کا مقابلہ کرنا، ان کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا. پس منظر کیا ہے؟ بہت تیزی سے ہمیں جانا پڑے گا، تھوڑا سا آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیے. پس منظر میں سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ یہودیت اور صہیونیت میں بہت فرق ہے. یہودیت ایک دین کا نام ہے، وہ دین کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جاری ہوا، اس کے ماننے والوں کو ہم یہودی تعبیر کرتے ہیں. صہیونیت کوئی دین نہیں ہے، صہیونیت ایک سیاسی تحریک کا نام ہے. صہیونیت کو اگر آپ کہیں جا کر مطالعہ فرمائیں، کسی بھی ڈکشنری کے اندر، انسائکلوپیڈیا کے اندر جا کر دیکھیں، تو صہیونیت ایک تحریک ہے جو 19ویں صدی کے اختتام میں اٹھنا شروع ہوئی ہے، یعنی 1850 کے بعد اس کا آغاز ہوا ہے. اور اس تحریک نے سیاسی فائدے اٹھائے. اس تحریک کے اندر لبرلز بہت زیادہ تھے، ان کا دین سے شروع میں کوئی تعلق بھی نہیں تھا، بلکہ یہ دین کے ایک لحاظ سے مخالفین تصور کیے جاتے تھے، دین یہود کے مخالف سمجھے جاتے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دین یہود نے ہمیشہ یہودیوں سے یہ کہا تھا کہ آپ کو حکومت بنانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. یہ صہیونی تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کو کہا کہ آپ کو حکومت بنانی چاہیے، جس کا ہم جائزہ لیں گے. ایک پس منظر تو یہودیت اور صہیونیت کا فرق آپ کو سمجھ میں آئے. دوسرا معاملہ تاریخ میں یہودیت پر ہونے والے مظالم ہیں. اس کی داستان آپ کو یورپ اگر کبھی تشریف لے جائیں، امریکہ تشریف لے جائیں، تو آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملے گا کہ مسلسل یہودیوں کے اوپر ظلم ہوا ہے. اس میں یہودیوں کا پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہے، جیسے کہ میں نے آخری پوائنٹ کے اندر لکھا کہ مظالم کے بیان میں شدید مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے. اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنا امفیسس کیا گیا، جتنا اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے، جتنا اس کو بیان کیا گیا، لیکن بہرحال ظلم ہوئے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. عیسائیوں نے یہودیوں کے اوپر کچھ مظالم بھی انجام دیے ہیں، البتہ ان مظالم کے اپنے اسباب تھے. مثلا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو ان کے اوپر جتنے بھی ظلم کیے وہ یہودیوں نے ظلم کیے تھے. دینی اسباب، اگر آپ اس پوائنٹر کی طرف ذرا توجہ فرمائیں، تاریخ میں یہودیوں پر ہونے والے مظالم میں سب سے اہم دینی اسباب ہے. کیوں یہودیوں کے اوپر ظلم کیا گیا؟ تو اس کے دینی اسباب تھے. پس منظر میں یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیوں نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا. آپ کے ذہن میں ہوگا، جیسے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک فلم بھی بنائی گئی تھی پیشن آف کرائسٹ نام کر کے، تو اس کے اندر دکھایا گیا کہ یہودی تھے در حقیقت وہ عامل جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھایا گیا. اور اس کے علاوہ بھی ابتدا میں یہودیوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تاکہ عیسائی مذہب کے ماننے والے کم ہوتے رہیں، لیکن بعد میں وہ مجبور ہو گئے. پھر عیسائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا. شروع میں انہوں نے ظلم کیا عیسائیوں پر، پھر عیسائیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. وہ یہ کہ جب یورپ میں تقریباً 450 عیسوی کے نزدیک عیسائی حکومت بن گئی تو انہوں نے یہودیوں کو بہت حقارت سے دیکھا. یہودیوں کو بہت برا سمجھا کرتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آتے تھے. ایک سبب تو یہ تھا کہ یہ یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کا قاتل کہتے تھے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ تقریباً 1930 میں عیسائی چرچ نے اپنے اس دعوے کو واپس لے لیا سیاسی مصلحت کے تحت. جب یہودیوں کا دباؤ بہت زیادہ پڑا تو عیسائی چرچ نے 1930 میں یہ کہہ دیا کہ ہم جو پرانا اعتقاد رکھتے تھے کہ یہودی عیسائی حضرت عیسیٰ کے قاتل تھے, اب اس پر ہمارا اعتقاد نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ ابھی بھی عیسائیوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو اس بات کی معتقد ہے. یہودیوں کے اندر ایک تجارت پسند ذہنیت ہوتی ہے. یہودی مفاد پرست قسم کے لوگ واقع ہوئے تاریخ کے اندر. قرآن کریم نے ان کی مفاد پرستی کا بہت زیادہ ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کو بھی خود سے لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے تاکہ اس کے بدلے میں پیسہ حاصل کریں. اس کا یہ بھی ایک سبب تھا ان کے خلاف ہونے والے مظالم کا. یہودیوں کے اندر نسل پرستی اور تعصب بھی بہت زیادہ ہے. یہودی اپنی نسل کے اوپر بہت زیادہ امفیسس کرتے ہیں, بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں, اپنے علاوہ دوسروں کے ساتھ گھل ملنے کی کوشش نہیں کرتے. سمجھتے ہیں کہ دینی حکم یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے. اور البتہ میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے اوپر بھی تحریکیں چلتی رہیں اس کی مخالفت میں. کچھ یہودی ایسے آئے 19ویں صدی کے ابتدا میں جنہوں نے یہودیوں سے یہ کہا کہ یہ جو آپ علیحدہ الگ الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کام کوئی صحیح کام نہیں ہے. تو انہوں نے یورپ میں قوموں کے ساتھ مکس ہو جانے کی طرف ان کو دعوت دی, لیکن بہرحال وہ بہت کامیاب دعوت قرار نہیں پائی. مشکل کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مشکل کی ابتدا 19ویں صدی کے تقریباً وسط سے ہوئی. یورپ میں مقیم یہودیوں کی ایک انفرادی حیثیت تھی. یورپ میں یہودی بہت زیادہ مضبوط سمجھے جاتے تھے. یہ بڑے بڑے تاجر ہوتے تھے, بڑے بڑے وکیل ہوتے تھے اور استعمارگر, میں نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا, کالونسٹ ہوا کرتے تھے. یعنی ایسے لوگ کہ جو پیسہ لے کر افریقہ جاتے تھے, پورے پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا کرتے تھے. اس میں ایک آدمی روٹ شیلڈ نام کر کے بہت مشہور تھا, جس نے بعد میں صہیونیت کی تشکیل میں بھی بہت زیادہ حصہ لیا. تو یہودیوں کا کی انفرادی حیثیت تو تھی لیکن معاشرتی کوئی مقام نہیں تھا. معاشرے میں ان کو برا سمجھا جاتا تھا, فرد کے اعتبار سے بہت مضبوط ہوا کرتے تھے. اسی زمانے میں تقریباً 1850 میں روس میں, جرمنی اور فرانس میں یہودیوں کے خلاف تبلیغات کافی شدت سے انجام پائیں. روس میں اس طرح سے ہوا کہ ان کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا, اس کے خلاف یہودیوں کچھ لوگوں نے کارروائیاں انجام دی تھیں. جب تحقیقات کی تو ان میں یہودی بھی تھے, تو اس پر وہ بادشاہ بہت زیادہ ناراض ہوا اور اس نے یہودیوں کے خلاف کافی کارروائیاں انجام دی. فرانس کے اندر ایک نیوی کے جاسوسی پکڑی گئی تھی کہ انگریزوں نے جاسوسی کروائی تھی فرانس کی نیوی کی. بعد میں پتہ چلا کہ اس جاسوسی کے اندر بھی ایک یہودی ملوث تھا. اس کی وجہ سے فرانس کے اندر یہودیوں کے خلاف کافی پروپیگنڈا پھیلا. جرمنی میں بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ یہودیوں کے خلاف پروپیگنڈا 1850 کے قریب انتہائی شدت کے ساتھ تھا. اس عالم میں چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے 1897 میں پہلی صہیونی کانفرنس منعقد کی, پہلی صہیونی تنظیم بنائی. فرسٹ جوئش کانفرنس کہا جاتا ہے اس کو. 1897 میں سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر تھا بال نام کر کے, جس کو انگلش میں باسل لکھتے ہیں لیکن حقیقت میں بال پروناؤنس کرتے ہیں, وہاں پر 200 یہودی رہنماؤں کا اجتماع ہوا اور اس کے اندر 6 متن پر مبنی ایک قرارداد پاس کی گئی. 6 پوائنٹس کے اوپر 6 پوائنٹ کا ایجنڈا تھا اور اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ہم یہودیوں کے علیحدہ وطن کو ہم کوشش کریں گے. 1897 میں یہ کام شروع ہوا تھا اور اس موقع پر جو لیڈر تھا اس کا نام تھا, یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے جو رائٹ ہینڈ پر ہے, اس کا نام تھیوڈور ہرزل ہے. یہ اس زمانے میں صہیونیت کا بانی سمجھا جاتا تھا, جس نے اس تنظیم کو بنایا تھا فرسٹ جوئش فیڈریشن کو. اور سامنے جو عمارت نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو ڈیوڈ کا ستارہ اور 1897 لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ عمارت وہ جگہ تھی جہاں پر یہ پہلی جوئش کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی. یہاں پر یہ بات طے کی گئی کہ ہم علیحدہ صہیونی ملک بنائیں گے. اور تھیوڈور ہرزل نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنی تمام تر طاقتوں کو استعمال کریں تو ہم 50 سال میں یہ کام انجام دے دیں گے. اب پتہ نہیں حسن اتفاق تھا کہ کیا ہوا کہ ٹھیک 50 سال کے بعد 1948 میں یہ ملک تشکیل پا گیا. اب سوال یہ ہے کہ فلسطین ہی کیوں؟ کیا ضرورت تھی فلسطین میں بنانے کی؟ انہوں نے بہت سارے ملکوں کو نظر میں رکھا تھا. کافی عرصے تک ارجنٹائن کے اوپر بات چلتی رہی, پھر سوڈان کے اوپر بھی بات گئی, دوسرے ملکوں کو بھی نظر میں رکھا, لیکن آخر میں جا کر 1906 کے قریب فلسطین طے ہو گیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صہیونیت کے اندر مذہبی عناصر شروع میں کم تھے. تھیوڈور ہرزل مذہب کے بارے میں اچھا رویہ نہیں رکھتا تھا, دین کو بہت بری نظر سے دیکھتا تھا. یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ دین تھا جس نے ہم یہودیوں کو مروایا ہے. اس کے اندر لبرلز بہت زیادہ تھے, لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر جو لبرلز تھے انہوں نے دین کا کلر اوڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم لبرلز بن کے کام کرتے ہیں تو یہودی ہمیں قبول نہیں کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اندر سے تو مذہب کے خلاف تھے, دین کے خلاف تھے, لیکن اوپر سے دین کا لبادہ اوڑھ لیا اور کہا کہ ہاں ہم بھی دین کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اور اس اعتبار سے دینی طرز فکر کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی دیندار لوگ ہیں, انہوں نے فلسطین کا انتخاب کیا, کیونکہ فلسطین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہو چکے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے انتخاب کیا کہ ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہم لوگوں کی دینداری کے اندر رہتے ہوئے ان کو بے وقوف آسانی سے زیادہ بنا پائیں گے. صہیونیت کا ایک نام کا تناسب بھی تھا. صہیون در حقیقت فلسطین کے علاقے میں واقع ایک پہاڑی کا نام ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ جا چکے تھے. تو چونکہ اس پہاڑی کے نام مناسبت سے ان کا نام صہیون پڑا تھا, تو انہوں نے اس علاقے کو انتخاب کرنا زیادہ مناسب سمجھا اپنی حکومت بنانے کے لیے. پھر تاریخی پس منظر کی مدد سے مغالطہ آرائی کی, کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ہم نکلے تھے 1400 سال پہلے, 2000 سال پہلے, اب ہم دوبارہ وہیں پر جمع ہو جائیں گے. تو خود بخود ایک لوگوں کے ذہن میں دھوکہ دہی کرنے کے لیے ایک ایسا تاریخی پس منظر بھی بنتا تھا. اگر سوڈان کہتے یا ارجنٹائن جانے کی بات کرتے تو وہاں پہ ظاہر ہے ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اور آخری نقطہ یہ کہ اس میں استعماری مفادات کا بہت بہتر دفاع تھا. یعنی اگر یہودی ارجنٹائن میں جمع ہوتے اور انگریزوں سے کہتے کہ ہم وہاں پہ جا کے تمہارے کام آئیں گے, تو ارجنٹائن میں ان کے کام کم آ سکتے تھے, سوڈان میں کم کام آ سکتے تھے, لیکن یہاں پر رہتے ہوئے پورے مسلمانوں کو کنٹرول کر سکتے تھے. اس اعتبار سے استعمار نے بھی ان کو فلسطین میں آنا زیادہ پسند کیا. اب یہ ہے کہ صہیونی دعوے کیا ہیں, صہیونی کس بات کے دعوے دار ہیں. تو یہ 5-6 دعوے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں, ان کو آپ دیکھیے. سب سے پہلا دعویٰ یہ ہے کہ فلسطین پر یہودی حکومت کی تشکیل یہودیت کا تاریخی حق ہے. یہ ان کا سب سے اہم دعویٰ ہے. اگر یہ ارجنٹائن ہوتا تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے, سوڈان میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے, فلسطین میں یہ دعویٰ کر سکتے تھے, اس خاطر فلسطین کو لیا. انہوں نے یہ کہا کہ فلسطین پر یہودی حکومت کا تشکیل دینا یہ ہمارا تاریخی حق ہے. تاریخی حق کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ یہ زمین ہم نے آباد کی ہے, یہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک کسی نے آباد نہیں کی تھی, ہم نے آباد کی ہے, ہم نے اس کو بنایا ہے, بڑھایا ہے, ہمیں وہاں سے مار کے بھگا دیا گیا تھا, لیکن ہم دوبارہ واپس آ گئے ہیں, اور اب چونکہ یہ زمین ہماری زمین تھی تو اب ہم 2000 سال کے بعد بھی آئے ہیں تو زمین ہماری ہی زمین ہے, لہذا یہ ہمارا تاریخی حق بنتا ہے کہ ہم یہاں سے واپس آئیں اور اس کے اوپر حکومت تشکیل دیں, اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. کہا کہ اس زمین کو یہودیوں نے آباد کیا اور تاریخ میں صرف یہودی آباد رہے ہیں, اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی, اس پہ ذرا غور فرمائیے گا, کہا یہودیت دین ہے لیکن حکومت بنانے کا حق ایک نسل کا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے, دین اسلام کے اندر اسلام ایک دین ہے, جو آج مسلمان ہو وہ بھی اس دین کا حصہ ہے. اگر ایک آدمی آج مسلمان ہو اور بیت المال تقسیم ہو رہا ہو تو آج ہی اس کا حق بن جائے گا, بیت المال میں سے اتنا ہی لے گا جتنا پیدائشی مسلمان اس میں سے لے گا. یہودیت میں ایسا نہیں ہے. کہا ہم یہودی دین تو ہیں لیکن ہماری ایک نسل ہے, اس نسل کی حفاظت ہر یہودی کا فریضہ ہے. مثال کے طور پر اگر آج پاکستان کا کوئی رہنے والا مسلمان یہودی ہو جاتا ہے, بیوی بچے اور سب یہودی ہو کر اسرائیل پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بھی تمہارے یہودی بھائی ہیں, تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کہیں گے آپ یہودی تو ہیں لیکن آپ کا ہمارے ساتھ کوئی مواخات, کوئی بھائی پن ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. صہیونی وہ بنے گا جس کی ماں اسرائیلی ہوگی, جس کی ماں یہودی ہوگی. بس اگر کوئی غیر یہودی ماں سے پیدا ہوا ہو وہ کبھی بھی صہیونی نہیں بن سکتا, چاہے اس نے آج مسلمان اسلام قبول کیا ہو یا اس کو اسلام یا یہودیت قبول کی ہو یا اسے یہودیت قبول کیے ہوئے 20 سال ہو گئے ہوں. اگر اس کی ماں یہودی نہیں تھی تو پھر اس کو صہیونی کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. پھر انہوں نے مغالطہ آرائی شروع کر دی. کہا یہودیت پر ہونے والے مظالم کی تلافی یہودی حکومت کے ذریعے سے ہے. کہا اگر یورپ سے کہا کہ دیکھو یورپ سے کہا گیا کہ آپ نے یہودیوں پہ بہت ظلم کیا ہے, اب اگر آپ چاہتے ہیں اس ظلم کا کوئی جواب دیں تو اس ظلم کا جواب اس طرح سے ہے کہ آپ ہماری حکومت تشکیل دے دیں. اچھا یورپ کی ایک خاص مینٹیلٹی تھی اس زمانے میں, یہ 1950 کی میں عرض کر رہا ہوں جب اسرائیل تشکیل پایا, کہ ہٹلر نے یہودیوں کے اوپر بہت ظلم کیا تھا تو پورا یورپ ایک طرح کا شرمندہ تھا اس کے مقابلے میں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہو گیا. تو اب انہوں نے جو مطالبہ کیا یہودیوں نے وہ انہوں نے قبول کر لیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 1990 میں جب بوسنیا کے مسلمانوں پر ایسے ظلم ہوئے, یورپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئے اور اتنی ماڈرنائز ورلڈ کے اندر ہوئے, تب یورپ نے کسی شرمندگی کا احساس نہیں کیا. اس کے بعد ایک دعویٰ کیا کہ اسرائیل دنیا کے یہودیوں کے لیے واحد پناہ گاہ اور جنت ہے. کہا دنیا کے لیے دنیا کا کوئی خطہ اسرائیلیوں کے لیے یہودیوں کے لیے پرامن نہیں ہے, جہاں جائیں گے مارے جائیں گے، جہاں جائیں گے انہیں نفرت سے دیکھا جائے گا، جہاں جائیں گے ان کے ساتھ تعصب کیا جائے گا۔ اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو اسرائیل آ جاؤ، اسرائیل جو ہے وہ جنت نما ایک سرزمین ہے، وہاں پر تمہیں بسا دیا جائے گا۔ اور آخری دعویٰ یہ کہ یہودی ہجرتوں سے قبل کوئی اس زمین کا رہنے والا نہ تھا، یہ ایک دعویٰ کیا کہ ہم جو یہ تقریباً 1900 میں انہوں نے فلسطین آنا شروع کر دیا تھا، یورپ بھر سے دنیا بھر سے یہودی ہجرت کرتے تھے اور فلسطین پہنچ جاتے تھے۔ تو جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں جو آبادی وہاں پہلے سے رہ رہی ہے اس کا کیا ہوگا، تو کہتے تھے کہ ہم ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان بسا ہوا نہیں ہے۔ ان کا ایک دعویٰ یہ ہوا کہ یہودی ہجرتوں سے قبل اس زمین کا رہنے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ذرا سا ہمیں تاریخ میں واپس جا کر دیکھنا پڑے گا تاریخ فلسطین کو، اور تھوڑا سا آپ اپنی انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات آپ کے ذہن میں ہیں، تاریخ ان کے ذہن میں ہے، اس کو بھی آپ استعمال فرمائیے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہمیں انبیاء کی تاریخ کا بہت یقین کے ساتھ کوئی علم نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس روایات موجود ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنے سال پہلے کا زمانہ ہے تو ہم معین نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کب تشریف لائے تھے ہم اسے معین نہیں کر سکتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آتے آتے بات تقریباً معین ہو جاتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم تک آتے آتے یہودی مسلمان اور عیسائی سب متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں حضرت ابراہیم کا زمانہ 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ اب حضرت نوح کا زمانہ کتنے پہلے کا زمانہ ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پائیں گے، طوفان نوح کب آیا اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ شواہد ہیں ہمارے پاس لیکن کوئی قطعی نتیجہ نہیں نکال سکتے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے کا ہے، یعنی آج کے زمانے سے 4000 سال پہلے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکل کر فلسطین آئے تھے، دونوں کے نام میں نے جان بوجھ کر تبدیل کر دیے، عراق کو اس زمانے میں بابل کہتے تھے اور فلسطین کو اس زمانے میں کنعان تعبیر کیا جاتا تھا، عراق کو بابل کہتے تھے اور فلسطین کو کنعان تعبیر کیا جاتا تھا۔ ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلین آپ نے شاید نام سنا ہو، دنیا کے 7 عجائب میں سے ایک عجوبہ، معلق باغات تھے، بابل کے معلق باغات، معلق تو نہیں تھے لیکن چونکہ بہت اونچائی پہ جا کے بنائے گئے تھے اس لیے ان کو معلق باغات کہا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے، ایک ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل تھے کہ جو خانہ کعبہ کے اطراف میں رہتے رہے، اور دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق تھے کہ جو فلسطین کے اندر رہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم فلسطین واپس آ گئے، یہیں پر ان کی وفات ہوئی، الخلیل نام کر کے ایک جگہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہودی روایت کے اندر قربانی ہونے والے فرزند اسماعیل نہیں ہیں، یہودی روایت، عیسائی روایت اور یہودی روایت دونوں نے لکھا ہے کہ قربان ہونے والے فرزند اسحاق تھے، انہوں نے حضرت اسماعیل کو وہ فرزند قرار نہیں دیا۔ بہرحال ان کا کہنا یہ کہ حضرت ابراہیم عراق آ گئے اور یہیں پر سارے واقعات ہوئے، ان کی نسل سے حضرت یعقوب آئے جن کا لقب اسرائیل تھا، ظاہر ہے اس طرح سے تھا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں اسحاق تھے اور حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے۔ دونوں کے درمیان، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کے درمیان لگ بھگ 200 سال کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے، یعنی حضرت اسحاق کے شاید براہ راست بیٹے نہیں ہوں گے حضرت یعقوب، کچھ فاصلہ ہے بیچ کے اندر۔ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اس زمانے میں جو زبان تھی اس کو ہم ہیبریو کہتے ہیں یا عبرانی زبان، آج کے اسرائیل کے اندر بھی آفیشیل زبان وہی ہے، ہیبریو یا عبرانی۔ اس زمان میں حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جس کو ہم عربی میں عبداللہ تعبیر کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت یعقوب کی قوم کو اور ان کی نسل جو آگے بڑھی اس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، وہی بنی اسرائیل جس کا قرآن کریم نے بہت جگہ پہ تذکرہ کیا ہے۔ تقریباً 1700 قبل مسیح میں حضرت یعقوب تمام اولاد کے ساتھ مصر آ گئے، یعنی حضرت ابراہیم کے 300 سال کے بعد مصر آ گئے۔ یہ مصر کیوں آئے؟ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں واقعہ موجود ہے، حضرت یعقوب کے فرزند تھے حضرت یوسف، ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ وفا نہ کی، انہیں کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے ان کو نکالا گیا، بیچ دیا گیا اور بک بکا کر وہ مصر آ گئے۔ یہاں پر جب ان کا مقام بن گیا تو انہوں نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو دعوت دے دی اور وہ تمام بھی مصر پہنچ گئے۔ اب ذرا تصور کیجئے، حضرت ابراہیم جب عراق سے فلسطین آئے تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہودی آئے یہاں پر؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ابھی یہودیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، جتنا تعلق حضرت ابراہیم کا یہودیت سے ہے اتنا ہی تعلق حضرت ابراہیم کا اسلام سے ہے. ہم یہودیت یہاں پر یہودیت نہیں بنتی, تو ہم حضرت ابراہیم کے بابل سے فلسطین آنے کو یہ یہودیوں کی آمد نہیں تعبیر کر سکتے. دوسرا معاملہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم آئے تب بھی یہ علاقہ کوئی بنجر علاقہ نہیں تھا, یہاں پہلے سے قومیں آباد تھیں, یہاں پہلے سے قومیں آباد تھیں, قبیلے آباد تھے. تاریخ دانوں نے ان کے قبیلوں کے نام بھی نکالے ہوئے ہیں کہ حضرت نوح کی اولادوں میں سے کون کون سے قبیلے اس علاقے کے اندر رہ رہے تھے. پھر کوئی حکومت نہیں بنی, حضرت یعقوب کی اولاد تھی, 12 لڑکے تھے, وہ 12 کے 12 لڑکے مصر چلے گئے اور یہاں پر کوئی حکومت تشکیل نہیں پائی. مصر میں تقریباً 400 سال تک امن اور سکون کے ساتھ رہتے رہے, جب تک حضرت یوسف کے بھائی رہے, طاقت حاصل کرتے رہے. عزیز مصر جو حضرت یوسف کے زمانے میں حاکم تھا اس نے ان لوگوں کو تنگ نہیں کیا, لیکن مصر میں حکومت بدل گئی اور جو خاندان حکومت کے لیے آیا وہ فرعون کا خاندان تھا. اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو بری نظر سے دیکھا, اس نے کہا کہ یہ فارنرز ہیں, یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے ملک کے اوپر قبضہ جمانا چاہتے ہیں, تو اس نے ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ایک قسم کی قوم پرست حکومت بن گئی وہاں پر. اس قوم پرست حکومت نے ان بنی اسرائیلیوں پر ظلم کیا, یہاں تک کہ تقریباً 1300 قاف میم میں قبل از مسیح میں حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر واپس فلسطین آ گئے. اب یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں یہودی فلسطین پہنچ گئے, یہاں سے ہم تاریخ میں پہلی دفعہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی فلسطین آ گئے, چونکہ بنی اسرائیل تھے تقریباً 600,000 تعداد کی اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر بنی اسرائیل آئے تھے. لیکن سوال یہ, جب یہ لوگ بنی اسرائیل آئے تو کیا بنجر زمین پر آئے؟ ظاہر ہے حضرت ابراہیم کے آنے سے پہلے قومیں آباد تھیں, پھر جب حضرت یعقوب مصر چلے گئے تو وہ قومیں تو یہیں پر رہی تھیں, پھر جب یہ لوگ 400 سال کے بعد آئے تو ایسا نہیں تھا کہ جب یہ گئے تو زمین برباد ہو گئی, جب یہ واپس آئے تو زمین آباد ہو گئی. نہیں, پہلے سے یہاں قومیں رہ رہی تھیں, دوسری قومیں بھی تھیں, وہ تمام قوموں کا حق بھی اتنا ہی ہے اس زمین کے اوپر جتنا بنی اسرائیل کا حق ہے. اب بنی اسرائیل واپس آئے 1300 قبل از مسیح میں, اور یہ جو دور ہے 300 سال کا دور 1300 قبل از مسیح سے 1000 قبل از مسیح تک, جب حضرت داؤد اور سلیمان کی حکومتیں بنی, جو یہودیت کا سنہرا دور کہلایا جاتا ہے, یہ 300 سال وہ پوری مدت ہے جب یہودی یہاں پر حکومت بنا کر رہے ہیں. اصل دور جس میں یہودی یہاں پر حکومت بنا کر رہے ہیں بس یہ 300 سال کا دور ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ 400 سال کہہ لیجئے آپ. 1000 قبل از مسیح تک حضرت ابراہیم, حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی حکومت تھی. حضرت سلیمان جو تھے وہ پہلے آئے ظاہر ہے, اور اس کے بعد حضرت داؤد پہلے آئے پھر حضرت سلیمان آئے. حضرت سلیمان کی وفات پر اختلافات بہت زیادہ ہو گئے, یہودیوں کے اندر اختلافات بہت بڑھ گئے اور اس کا دور ختم ہو گیا. ان کا جو سنہرا اور طلائی دور کہتے ہیں اس کا خاتمہ ہو گیا. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہر جگہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ 1000 قبل از مسیح تک حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا طلائی دور تھا. اسی زمانے کے اندر یہودیوں نے اصل میں ترقی کی. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ حضرت داؤد سے پہلے انبیاء کرام بادشاہ نہیں ہوا کرتے تھے. حضرت داؤد سے پہلے انبیاء بادشاہ نہیں ہوا کرتے تھے. انبیاء حکومتیں کر رہے تھے لیکن بادشاہ کا لقب نہیں ہوتا تھا. ان سے پہلے کا واقعہ, حضرت داؤد سے پہلے کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ قرآن کریم نے تعبیر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کے پاس قوم بنی اسرائیل آئے اور قوم بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء سے کہا کہ اے نبی ہمارے لیے بادشاہ بنا دیجئے. حضرت انبیاء نے پوچھا کہ کیوں بادشاہ بنائے, تو کہا کہ اگر بادشاہ ہوگا تو ہم لڑیں گے, اللہ کی راہ میں خدمت کریں گے. جب بادشاہ بنا دیا گیا تو اعتراض کیا کہ یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیوں بنایا گیا, بھائی کہ اس کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ اس کے پاس پیسہ ہے. انبیاء نے کہا کہ نہیں, یہ علم اور فہم کے اندر ہوشیاری کے اندر مضبوط ہیں, لہذا ان کو بادشاہ مان لو. انہوں نے دشمن کے ساتھ جو پہلی لڑائی کی تو وہ تالوت کے مقابلے میں آئے اور تالوت کو حضرت داؤد نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا, اور یہاں سے حضرت داؤد کی حاکمیت کا دور شروع ہوا. جو میں نے عرض کیا یہ تقریباً 1000 قبل از مسیح تھا, اور اس کے بعد یہ سنہری دور ختم ہو گیا. اس کے بعد یہودیوں کا انتشار کا دور شروع ہو گیا. تاریخ فلسطین کا دوسرا جو حصہ ہے یہودیوں کا انتشار کا دور, اس میں انبیاء کے خلاف بغاوت اور اسرائیل اور یہود نامی دو حکومتیں تشکیل پائیں. حضرت سلیمان کی وفات پر یہودیوں نے مخالفتیں شروع کر دیں, اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں شروع کر دیں. دو حکومتیں بن گئیں, ایک اسرائیل نام کر کے اور دوسری یہود نام کر کے. ان میں اسرائیل کا رنگ مذہبی رنگ تھا اور یہود جو تھے یہ ذرا بادشاہ ٹائپ کے لوگ سمجھے جاتے تھے. بدقسمتی سے وہ جو بادشاہوں کا نام تھا وہ یہودیوں کے اوپر زیادہ فٹ ہو گیا اور وہ قومیں یہود کہلائیں. اس کے بعد یہ حکومتیں کبھی پنپ نہیں سکیں, ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے, ان کا کوئی اچھا دور نہیں گزرا, یہاں تک کہ تقریباً 600 سال قبل از مسیح میں, 597 600 سال قبل از مسیح, حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 600 سال پہلے, بابل کے ایک حکمران نے جس کا نام نبوکدنصر تھا, اس کو بخت النصر بھی لکھتے ہیں عربی کے اندر, جب اس کا نام لیتے ہیں تو بخت النصر لکھ دیا جاتا ہے, اس نے حملہ کیا عراق سے آ کر فلسطین کے اوپر حملہ کیا, یہودیوں کو تباہ برباد کر دیا, ان کی کتابیں جلا دیں, ان کے معبد سب برباد کر دی. معبد سے مطلب کیا ہے, حضرت سلیمان نے ایک عبادت گاہ بنائی تھی, اس کو ہم معبد سلیمانی یا ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, وہ یہودیوں کے نزدیک بہت مقدس ہے, اس کی ایک دیوار ابھی بھی باقی ہے جس کا میں ایک حصہ آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا, اور اگلی دفعہ اس کے بارے میں ایک تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے فلم. وہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو معبد بنا تھا, ہیکل بنا تھا, اس کو اس نے مسمار کر دیا نبوخذنصر نے, ان کو قوم کو اسیر بنایا, ان کو قیدی بنا کر ان کو عراق لے گیا. ان کی کتابیں وغیرہ سب جل گئیں. یہ جو یہودیت کے اندر انحرافات بہت زیادہ آئے, کتابوں کو خود لکھا کرتے تھے, اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حملہ کرنے والے ان کی کتابیں جلا دیا کرتے تھے, جیسا کہ نبوخذنصر نے کیا. ہیکل تباہ ہو گیا, مذہبی کتب جلا دی گئیں, لیکن زیادہ یہ اسارت نہیں رہی. تقریباً 60 سال تک یہ لوگ قیدی رہے, عراق کے اندر قیدی رہے, یہاں تک کہ ایرانی ایک بادشاہ تھا کورش نام کر کے, کورش بادشاہ نے بابل کے اوپر حملہ کیا, بابل پہ حملہ کر کے بخت النصر کو شکست دے دی, اس کے بعد والے بادشاہوں کو شکست دی اور اس قوم کو آزاد کرا دیا. اس نے کورش بادشاہ جو ہے وہ عادل مشہور تھے, انہوں نے دیکھا کہ قوم کو اسیر بنایا گیا ہے, قیدی بنایا گیا ہے, تو انہوں نے ان کو آزاد کروا کے ان کو واپس فلسطین بھجوا دیا. کورش کے بارے میں بعض مفکرین نے یہ گمان پیش کیا ہے کہ ذوالقرنین جن کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر ہوا ہوا ہے, وہ درحقیقت یہی قریش بادشاہ ہیں. اس کے اوپر بہت کام بھی ہوا ہوا ہے, علامہ طباطبائی نے اس رائے کو قبول کیا ہے کہ ہاں یہ شاید قریش ہی تھے. تو 60 سال تک یہ لوگ قوم اسیر رہے, ان کی کوئی کتاب نہیں تھی اس زمانے کے اندر, ساری کتابیں جلا دی گئی تھیں, ان کو قیدی بنا دیا گیا تھا, ان کی نسلیں تباہ ہو چکی تھیں. 60 سال کے بعد ایرانی بادشاہ نے ان کو واپس بھیج دیا, لیکن حکومتیں نہیں بنا پائے, یہ پھر کبھی حکومت نہیں بنا پائے تاریخ کے اندر, یہاں تک کہ پہلے ان کے اوپر یونانیوں نے حکومت کی اور اس کے بعد پھر رومن حکومت ان کے اوپر تقریباً 150 سال قبل از مسیح میں قائم ہو گئی. تقریباً 80 سال قبل از مسیح, حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 78 سال پہلے, انہوں نے یہودیوں نے روم کے خلاف ایک بغاوت کی. رومی بادشاہ جو تھا, روم کا بادشاہ اٹلی کے اندر ہوتا تھا, اس کے خلاف انہوں نے بغاوت کی, اس کے گورنر کو مارنے کی کوشش کی, اس کے جواب میں رومی بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کروا دیا, ایک بار پھر ان کو قیدی بنا دیا گیا, جتنی مذہبی کتابیں انہوں نے لکھ لی تھیں ان کتابوں کو دوبارہ جلا دیا گیا, ان کی تمام عبادت گاہوں کو دوبارہ مسمار کر دیا گیا. اس زمانے سے لے کر پھر کبھی یہودی فلسطین کے اندر مضبوط قوم نہیں بن پائے. اثر و رسوخ تو تھا لیکن حکومت یہ لوگ کبھی حاصل نہیں کر پائے. یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہودیوں کا طلائی دور فلسطین کے اندر 300 سال ہے, اور اختلافات کے ساتھ بھی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ بمشکل 600 سال ہے. 4000 سال کی تاریخ میں کل 600 سال ان کی حکومت بنی ہے, 300 سال طلائی دور اور 300-400 سال ان کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بڑھتے ہوئے. فلسطین یہودیت کے بعد کیسی رہی؟ فلسطین عیسائیت کا مرکز بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, شروع میں یہودیوں نے مقابلہ کیا لیکن حضرت عیسیٰ کی فکر رائج ہو گئی, عیسائیت کا مرکز بن گیا, اور یہاں پر تقریباً 350 سال بعد, حضرت عیسیٰ کی وفات کے تقریباً 350 سال کے بعد عیسائی حکومت تشکیل پا گئی. جب اسلام آیا, اسلام حضرت عیسیٰ کی وفات کے تقریباً 600 سال کے بعد آیا. اسلام کے آنے پر لوگوں نے کثیر تعداد میں اسلام قبول کیا. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں نے یہاں پر آنے کی کوشش کی تو ان کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی, بیت المقدس کے اوپر اور اس فلسطین کے اوپر کوئی ایک جنگ بھی نہیں ہوئی, ایسی جنگ کہ جس کے اندر شہر کے اندر خون بہاؤ, بلکہ انتہائی امن کے ساتھ مسلمان داخل ہوئے اور کوئی یہودی یا عیسائی اس کے اندر نہیں مرا. لوگوں نے کثرت کے ساتھ اسلام کو قبول کیا, یہاں تک کہ یہ علاقہ دینی, تجارتی اور فوجی اعتبار سے دنیا کا ایک اہم مرکز بن گیا. یہ تصویر آپ کے سامنے ہے, یہ در حقیقت اس فلسطین شہر کی بیرونی دیوار کی تصویر ہے. فلسطین کا جو قدیم شہر تھا جو حضرت سلیمان کے زمانے میں بنا تھا, وہ تباہ ہوتا رہا, برباد ہوتا رہا, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ باقی رہا. بعد میں مسلمانوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, تو شہد کے باہر جو فصیل بنائی جاتی ہے یہ اس فصیل کی ایک تصویر ہے. اگر تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اب ہم تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں ہیں صہیونی دعووں کو جاننے کے لیے, اور اس کے اوپر ہم اپنے کمنٹس پیش کر سکتے ہیں. اگر ان صہیونی دعووں کو سوچنے کی کوشش کریں تو ہمارا نتیجہ یہ نکلتا ہے, پوری تاریخ میں محض 300 سال اس خطے پر یہودی حکومت قائم رہی ہے. 300 سال ایسے ہیں جہاں پر واقعاً یہودی حکومت, دینی حکومت ان کی قائم رہی ہے, یہودیت دین کے نام پر. ورنہ بعد میں بادشاہوں نے 300-400 سال اور حکومت کی ہے, لیکن وہ یہودی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں تاریخی حق ہے, ہمارے انبیاء کی جگہ ہے, یہاں پر ہمارے بزرگ رہے ہیں, وہ صرف 300 سال ہے. اور اگر 300 سال رہنے پر کوئی جگہ کسی کا حق بنتی ہے تو آج دنیا کے اندر ساری قوموں کو آپ کو ادھر ادھر لے جانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بدھ مت, بدھزم کا مرکز ہندوستان نہیں ہے, بدھزم کا مرکز جاپان بھی نہیں ہے, بدھزم کا مرکز پاکستان ہے. پھر بدھوں کو آپ کو یہاں پہ لانا پڑے گا. اس طرح بدھزم کا مرکز افغانستان ہے, تو پتہ چلے گا کہ سری لنکا کے سارے بدھ وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ افغانستان کے اوپر ہمارا حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے وہاں پر زندگی گزاری ہے. اور ٹیکسلا میں اگر آپ کبھی تشریف لے گئے ہوں تو بدھسٹ یونیورسٹیز وہاں پر ابھی تک آثار موجود ہیں. اسی طریقے سے پورا وسطی ایشیا, ارمنستان, تاجکستان, آذربائیجان, یہ تمام کا تمام ایران کا تھا. یہ ابھی 100 سال ہوئے ہیں, بمشکل 150 سال ہوئے ہیں کہ جب رشیا نے ایران پر حملہ کر کے اس سے یہ سارے علاقے چھینے. تو اگر 300 سال حکومت کی بنیاد پر کوئی چیز طے کی جائے تو میں عرض کر رہا ہوں پوری دنیا کا نقشہ جو ہے وہ اس وقت بدل جائے گا اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ کے اوپر باقی نہیں رہے گی. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بس صہیونیوں کا یہ کہنا کہ اس زمین پر ہمارا کوئی تاریخی حق ہے, ہم نے دیکھا کہ نہیں, تاریخ میں ایسا کوئی حق ان کا ظاہر نہیں ہو رہا. اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ یہودی ایک نسل ہے جو محفوظ رہی, تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اتنی ہجرتوں اور اسارتوں کے ساتھ یہودی نسل کا خالص باقی رہنا ناممکن ہے. یعنی اب آپ تصور کیجئے کہ پہلے اگر یہودیت کی ابتدا حضرت یعقوب کو قرار دے دیا جائے کہ وہ بنی اسرائیل تھے, جن کے نام پر بنی اسرائیل پڑا, تو وہ وہاں سے نکل کر مصر آئے, پھر مصر کے اندر 300 سال زندگی گزاری ہے, پھر بنی اسرائیل وہاں سے نکل کر, اچھا بنی اسرائیل اس دوران فرعون کے ہاتھوں اسیر بنے رہے. فرعون نے ان کو, جیسے کہ قرآن کریم کہتا ہے یدبہ ابناہم ویستحیی نساءہم, فرعون ان کے ساتھ یہ سارے کام کرتا رہا. اس کے بعد وہ لوگ یہاں سے اٹھ کر فلسطین واپس آئے حضرت موسیٰ کے ساتھ, پھر مختلف جنگیں ہوئیں, پھر ان کے اوپر بخت النصر نے حملہ کیا, 60 سال قیدی بنا کر عراق چلے گئے, اس کے بعد رومیوں نے حملہ کیا, پھر قیدی بنا کر ادھر سے ادھر چلے گئے, اس کے بعد پھر ایک دوسرے سے لڑتے رہے. اور یہ ساری باتیں اس کو دیکھتے ہوئے انسان یہ کہے کہ ان کی نسل محفوظ رہی ہوگی, یہ بات ذرا مشکل بات ہے. اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی نسلیں مثال کے طور پر پائپ کے اندر بیٹھ کر ادھر سے ادھر ہجرتیں کرتی رہتی ہیں. یہ نسلیں جب ادھر سے ادھر جاتی ہیں تو مسلسل ان کے اوپر حادثات پیش آتے ہیں اور نسلیں ختم ہو جایا کرتی ہیں. ان کا یہ کہنا کہ جب ہم یہاں پر آئے 1900 میں تو یہاں کوئی آباد نہیں تھا, یہ خود بہت بڑا ایک جھوٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین 3 ادیان کا مرکز ہونے کے ناطے ہمیشہ آباد رہا ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ حضرت ابراہیم سے پہلے آباد نہیں تھا تو اس پر بھی تاریخی حقائق موجود ہیں کہ آباد تھا. یہ کہنا کہ جب صہیونیوں نے کانفرنس کی 1897 میں, اس وقت فلسطین میں کوئی نہیں رہ رہا تھا, یہ تو انتہائی حماقت کی بات ہے. وہاں پر حضرت ابراہیم کے مرکز تھا, وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی عیسائیوں کے نزدیک شہادت کا مرکز بنا ہوا تھا, وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول تھا. تو اسی جگہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں اور عیسائیوں نے 300 سال جنگیں لڑی تھیں. اور اس کے بعد یہ کہیں کہ جب 1897 میں صہیونی حکومت نے ارادہ بنایا تو اس وقت یہاں پر کوئی آباد نہیں تھا, ایسا کیسے ممکن ہے؟ 3 ادیان کا مرکز ہوتے ہوئے یہاں پر تو ایک چھوٹا سا مقبرہ بنا ہوا ہو کسی کا, جس کا معلوم بھی نہ ہو کہ کون ہے, تو لوگ آباد ہو جاتے ہیں. وہاں پر تو 3 ادیان کے لیے مرکز بنا ہوا تھا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب اسرائیلی آئے ہیں, یہودی آئے ہیں, تو فلسطینیوں نے ہجرتیں کی ہیں. 1948 کے اندر فلسطینیوں نے جو ہجرت کی ہے تو ایک ایک حملے کے اندر 2-2 لاکھ فلسطینی ہجرت کر کے گئے ہیں. اب یہ تمام دنیا کے نزدیک طے شدہ بات ہے کہ 1950 کے اندر لاکھوں فلسطینیوں نے ہجرت کی ہے. اگر 1950 میں لاکھوں فلسطینیوں نے ہجرت کی ہے, اس کا مطلب ہے دسیوں لاکھ وہاں پر آباد تھے, ان میں سے لاکھوں نے ہجرت کی ہے. اور اگر دسیوں لاکھ آباد تھے تو سوال یہ ہے کہ جب یہودی آئے تو کیا یہ اچانک یہ سارے دسیوں لاکھ جمع ہو گئے فلسطینی یہاں پر؟ یعنی کہ نہیں، یہ در حقیقت پہلے سے رہتے آ رہے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کے وہاں پر آنے سے پہلے دسیوں لاکھ عرب اور فلسطینی، البتہ اس میں عیسائی اور یہودی بھی شامل تھے، پہلے سے رہ رہے تھے. یہودیوں کی آبادی انتہائی کم تھی، عیسائیوں کی ان سے زیادہ تھی، اور سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی. یہ کہنا کہ ان پر ظلم ہوا ہے لہذا ایک حکومت بنا دی جائے، تو یہ بھی انتہائی فضول بات ہے. کسی قوم پر ہونے والے ظلم کی تلافی کسی دوسرے قوم پر ظلم سے ممکن نہیں ہے. آپ یہ کہیے اس قوم پہ ظلم ہوا لہذا اس کی تلافی میں دوسرے قوم پہ ظلم کر دیا جائے، یہ تو انتہائی نامعقول بات ہے. اور اگر ظلم کی تلافی ہی دینی تھی تو امریکہ اپنے کسی اسٹیٹ کو دے دیتا. امریکہ کے پاس تو 51 اسٹیٹ تھیں، 50 اسٹیٹ تھیں، اس کے بہت سارے حصے 1800 میں 1900 میں خالی پڑے ہوئے تھے، تو اٹھا کر وہ خالی علاقہ یہودیوں کو دے دیتا اگر ظلم کی تلافی کرنی تھی. یورپ کے اندر اتنے ممالک موجود تھے، کسی بھی ایک ملک کے اندر کچھ حصہ نکالتے اور اس کو دے دیتے. اسی طرح رشیا کے اندر موجود تھے. کیا ضرورت تھی کہ جب ایک قوم پر ظلم آپ نے کیا، یعنی مسلمانوں نے ظلم نہیں کیا تھا، یورپیوں نے ظلم کیا تھا، امریکیوں نے ظلم کیا تھا، جن یورپیوں اور امریکیوں نے ظلم کیا وہ تو اس کو ادا نہ کریں، اور ادا کرے تو مسلمان ادا کرے. تو ایک ظلم کے جواب میں دوسرے کی پاکٹ سے نکال کر دے دینا یہ انتہائی نامعقول بات ہے. اور اب یہ کہنا کہ دنیا کی قوم، دنیا میں کہیں پر یہودیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو بھائی یہ شاید مسلمان ہو جس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، ورنہ اس وقت تو ساری دنیا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ کہنا کہ یہودیوں کے لیے جگہ نا امن ہے، کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا، یہاں تو معاملہ بالکل الٹا ہوا ہے. پوری دنیا یہودیوں کے ہاتھ میں، یہ مسلمان ہیں جو بیچارے اپنے حقوق کے لیے مر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ اسرائیل یہودیوں کی جنت ہے، تو الحمد للہ ایسی کوئی جنت وہاں پر نہیں بن پائی. جو کچھ یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں پر وہ خود بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، جس کے اوپر ہم اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. تاریخی پس منظر جو واقع فلسطین کے مسئلے کا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور آپ نے تحمل سے سماعت فرمایا. اب مزید آپ اس مسئلے کے آگے کے پہلوؤں پر غور فرمائیے. جو کچھ مراحل اب تک پیش آئے، یعنی جس میں صہیونی ریاست تشکیل پائی، اس میں اس طرح سے ہوا کہ ایک عالمی صہیونی کانفرنس ہوئی اور دولت مند استعمار گروں سے اتحاد کر لیا گیا. دولت مند استعمار گر سے ہمارا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہودی پیسہ جمع کرنے کے اندر ماہر تھے، یہودی تجارت کے اندر بھی بہت ماہر تھے. تو جو ہرزل مختلف پیسے والوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر بات کی کہ اگر پیسہ خرچ کرو تو اور پیسہ بنانے کا امکان بنے گا، اگر پیسہ خرچ کرو دنیا بھر کے یہودیوں کو اسرائیل کے اندر جمع کر لو تو ہم کچھ ایسے کام کریں گے کہ تمہارا پیسہ اور پھیلتا چلا جائے گا. تو ان استعمار گروں کو، کچھ کو دین کے نام پر اور کچھ کو دولت کمانے کے لیے، اس کام کے اوپر راضی کر لیا گیا. اور جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، عالمی صہیونی کانفرنس اور دولت مند استعمار گروں میں ایک اتحاد ہو گیا. اس کے بعد یہودیوں کی فلسطین آمد اور وسیع پیمانے پر منتقلی شروع ہو گئی. ہزاروں کی تعداد میں یہودی یورپ اور امریکہ کے مختلف حصوں سے لائے جاتے تھے. ابتدائی طور پر غریب یہودی جو اپنی زندگی میں مشکلات سے دوچار تھے، ان کو پیسے کی لالچ دی جاتی تھی، ان سے کہا جاتا تھا کہ ہم فلسطین تمہیں لے جائیں گے، ہمیں تم یہ دلا دیں گے، وہ دلا دیں گے. ان تمام چیزوں کے بہانے ان کو فلسطین بھیج دیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی اور دولت کے ذریعے فلسطین سے عربوں کا انخلا کر دیا گیا، عربوں کو نکالنے کا کام شروع کر دیا. ایک طرح سے یہودیوں کو لانا شروع کر دیا، اور جو عرب تھے ان کو دہشت گردی کے ذریعے سے باہر نکالنا شروع کر دیا. یہ وہ تاریخ کا دور تھا، تصور فرمائیے ہم اس دور کی بات کر رہے ہیں جب کوئی بھی مسلمان ملک آزاد ملک موجود نہیں تھا. دنیا کے تمام مسلمان ملک انگریزوں کی حاکمیت کے اندر آ چکے تھے، جیسے کہ خود پاکستان اس زمانے میں، ظاہر ہے ہندوستان پاکستان ساتھ تھا، تو یہ اس انگریزوں کی حاکمیت میں تھا. اسی طریقے سے ایران کے اندر بادشاہ تھا لیکن اس کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا. ترکی میں خلافت موجود تھی لیکن وہ ٹوٹ رہی تھی، عثمانیہ خلافت تھی، تو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا. بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب یہودی یہ سارے مظالم کر رہے تھے تو مسلمان کہاں تھے؟ مسلمانوں کے اوپر انگریز بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کو انگریزوں نے دبایا ہوا تھا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا، اس وجہ سے مسلمان کچھ نہیں کر سکے. دہشت گردی اور دولت کے ذریعے فلسطین سے عربوں کا انخلا ہوا. پھر استعماری حکومتوں سے تعلقات اور ساز باز کیا گیا، اور ایک اعلانیہ جاری کیا گیا جس کو ہم جیمز بیلفور ڈکلریشن کہتے ہیں. انگریز حکومت نے اس طرح سے کیا کہ اس کے اوپر عثمانیہ کی حکومت تھی. جب یہودی یہاں پہنچنا شروع ہوئے تو یہاں پر عثمانیہ حکومت ہوا کرتی تھی, ترکی کی حکومت, اس کی یہاں پہ حکومت تھی. عثمانیہ حکومت کو پہلی جنگ عظیم میں شکست ہو گئی, 1918 میں عثمانیہ حکومت ختم ہو گئی. عثمانیہ حکومت کے علاقے پر جس میں فلسطین بھی شامل تھا انگریزوں نے قبضہ کر لیا اور کہا کہ ہم یہاں پر سرپرستی کا کام انجام دے رہے ہیں. اقوام متحدہ کی طرح کا ایک ادارہ ہوا کرتا تھا جس کو لیگ آف نیشنز کہتے تھے. لیگ آف نیشنز نے اس وقت انگریزوں کو کہا کہ آپ اس علاقے کی سرپرستی کا کام انجام دیں. انگریز سرپرست بن گئے اور سرپرست بن کر مسلمانوں کی زمین پر یہودیوں سے وعدہ کر دیا کہ ہم اس علاقے پر آپ کی حکومت قائم کروا دیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں کسی کو امانت کے طور پر اپنی کوئی زمین دوں اور وہ امانت لینے کے بعد اس زمین کو کسی اور کے حوالے کر کے بیچ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نے اپنے طور پر جو مجھے اختیار دیے گئے تھے وہ فیصلہ کر دیا. قطعاً یہ اختیار انگریزوں کے پاس کسی صورت میں موجود نہیں تھا. ان کا کام تھا صرف سرپرستی کرنا. سرپرستی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ علاقے کے لوگوں کی مصلحت کے خلاف کوئی کام انجام نہیں دیں گے. انگریز وزیر خارجہ کا نام تھا جیمز بیلفور. اس نے ڈکلریشن دیا اور اس میں یہودیوں سے کہا گیا, عالمی یہودی جو تنظیم تھی صہیونی تنظیم اس سے وعدہ کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ ہم فلسطین کے علاقے میں آپ کی حکومت تشکیل دینے کے موافقت کرتے ہیں اور آپ کی مدد کریں گے. البتہ اس کے اندر تکلفاً یہ جملہ ڈال دیا گیا تھا کہ اس حکومت کے بننے سے پہلے علاقے کی پرانی آبادی سے سوال کیا جائے کہ آیا وہ حکومت بننے کے لیے تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں. بدقسمتی سے یہ تکلفی جو ایک جملہ ڈالا گیا اس جملے کے اوپر بھی کبھی عمل نہیں کیا گیا. کبھی فلسطینیوں سے یہ بات نہیں پوچھی کہ آیا وہ تیار ہیں یا وہ تیار نہیں ہیں. اور اس طریقے سے آخری جو اسٹیپ تھا یہ تمام اسٹیپ نبٹتے رہے یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے ذریعے مصنوعی قانونی جواز حاصل کر لیا گیا. اس کی داستان اس طرح سے تھی کہ 1918 کے بعد جیمز بیلفور ڈکلریشن آیا, یہودی اور توانائی کے ساتھ فلسطین کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے, مسلمان اور مزمحل ہوتے چلے گئے. یہودی جب بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کو بنانے کے لیے آخری اقدامات انجام پائے. اب آپ تصور کریں یہودیوں نے پلاننگ بہت زبردست کی, منصوبہ بندی بہت لمبی کی اور تمام مراحل کو اپنے حق میں استعمال کرتے رہے. تب میں بہت زیادہ عالمی سیاست کے اس میں پرانی تاریخ کو یہاں پہ بیان نہیں کر پاؤں گا کہ انگریزوں کا اقتدار ختم ہو گیا تھا, امریکی آگے آ گئے تھے. جیسے یہودیوں نے دیکھا کہ امریکی آگے آ رہے ہیں, صہیونی تنظیم کا آفس انگلینڈ سے منتقل کر کے امریکہ پہنچا دیا گیا اور اس کے اندر جتنے بڑے بڑے تھے وہ امریکہ کے سرمایہ دار اس تنظیم کا حصہ بن گئے. یہاں تک کہ 1945 میں اقوام متحدہ کی تشکیل دی گئی, اس میں یہ یہودی شامل تھے. یعنی آپ تصور کیجئے کہ کچھ بعید نہیں کہ یہودیوں نے اقوام متحدہ کو در حقیقت بنوایا ہو تاکہ اقوام متحدہ کے ذریعے سے اسرائیل کے وجود کو ثابت کیا جائے. اس تمام تشکیل کے اندر جو اقوام متحدہ کی تشکیل ہے مسلسل یہودی نام ہمیں نظر آتے ہیں, تو کوئی بعید نہیں کہ اصل اقوام متحدہ کا بننا ہی یہودی سازش ہو. 1948 میں جب اقوام متحدہ کے ممبر 50 کے قریب ہو گئے تھے اس موقع پر یہ قرارداد پیش کی گئی کہ فلسطین کے علاقے میں یہودی ریاست بنانے کا اپروول دے اقوام متحدہ. اب یہاں پر تناقض بہت زیادہ ہے. یہ جو ہم نے لکھا مصنوعی قانونی جواز, اس کی وجہ یہ ہے, اس کو بعد میں بھی کہیں اشارہ ہوگا مجھے, کہ ملک اقوام متحدہ بنانے کا حق نہیں ہے. ملک بنانے کا حق علاقے کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ جب یہ کہیں گے کہ ہاں ہم یہاں پر حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں اس وقت حکومتیں بنا کرتی ہیں. مثلا آپ سے کوئی یہ کہے پاکستان 1947 میں اقوام متحدہ کی قرارداد سے بنا, پاکستان اقوام متحدہ کی قرارداد سے نہیں بنا. یہاں پر لوگوں کے لیے ووٹنگ کی گئی, مسلم لیگ پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا اور مسلم لیگ نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہا کہ ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں. جب لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دے دیا اس سے ثابت ہوا کہ ہاں لوگ پاکستان بننے کے حامی ہیں. لوگوں کے ووٹ سے کام ہوتا ہے, اقوام متحدہ سے کوئی کام یہ انجام نہیں پایا جا سکتا. اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو اقوام متحدہ کے ذریعے سے بنا اور وہ بھی اس طریقے سے ہوا کہ اگلی سلائڈ پہ اگر آپ توجہ دیں, یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے اور اس نقشے میں آپ ذرا سی اس کی کلر اسکیم کو جو تھوڑا سا فیڈ ہو رہی ہے اگر غور فرمائیے تو اس بلاک کے اندر آئیے, یہ جو لائنز والا حصہ ہے یہ اسرائیلی حکومت کا والا حصہ ہے اور یہ جو اورنج کلر ہے یہ عرب اسٹیٹ ہے. جہاں جہاں اورنج ہے فلسطین کے نقشے میں یہ عرب اسٹیٹ ہے اور جہاں پہ یہ لائن والا حصہ ہے یہ جوئش اسٹیٹ ہے. اب ذرا دیکھیے گا لائن والا حصہ یہ جہاں پہ میں ریڈ پوائنٹ ڈال رہا ہوں یہ سارا جوئش اسٹیٹ کو دے دیا گیا اور یہ جو اورنج آخر آخر میں چھوٹا چھوٹا بچا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ تھوڑا زیادہ ہو گیا، یہ عرب اسٹیٹ تھی. اب اس میں نقصان کیا نظر آ رہا ہے؟ نقصان یہ نظر آ رہا ہے کہ عرب علاقوں کو بیچ سے یہودی حکومت تقسیم کر رہی تھی، اور یہ جو پورا حصہ یہودیوں کو دیا گیا تھا یہ پورا 55% بنتا ہے فلسطین کا. فلسطین کا 55% یہودیوں کو دے دیا تھا، جبکہ اس وقت یہودیوں کی آبادی 20% سے زیادہ نہیں تھی. 20% آبادی کو 55% ملک دے دیا گیا، اور اس میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گیا تھا قرارداد کے لیے. ایک دفعہ ووٹنگ کے لیے جب یہودی لے جانے لگے تو انہوں نے احساس کیا کہ اگر آج ووٹنگ ہو گئی تو ہم ہار جائیں گے، انہوں نے اس کو واپس کھینچ لیا. دوبارہ ووٹنگ کے لیے لینے گئے، پھر دیکھا کہ ملک ابھی بھی دبنے کو تیار نہیں ہے، پھر دیکھا کہ وہ خراب ہو جائے گا معاملہ، پھر واپس کھینچ لیا. تیسری دفعہ تین چھوٹے چھوٹے افریقی ممالک کو رشوتیں دیں اور دھمکیاں دیں، ان کے نمائندوں کو دھمکیاں دیں، انہیں پیسے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ ان تین کے ذریعے سے بالآخر اسرائیل تشکیل پا گیا. اگلی سلائیڈ میں اقوام متحدہ اور صہیونی ریاست کی تشکیل، بلا جواز قانونی جواز حاصل کر لیا. اقوام متحدہ کے پاس ایسا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ یہ کام کرتے. ووٹنگ میں استعماری حربوں کا استعمال ہوا، پیسہ استعمال کیا گیا، طاقت استعمال کی گئی. زمین کی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی، 20% یہودیوں کو 55% زمین دے دی گئی. اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے 30 منٹ کے اندر اندر امریکہ اور روس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. 30 منٹ کے اندر اندر امریکہ اور روس اس وقت دو سپر پاورز ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں ملوث تھے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس کے اوپر ساری سپر پاورز نے اتفاق رائے کر لیا. اور صرف 30 منٹ کے اندر جیسے اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہوئی، امریکہ اور اسرائیل نے، روس نے، دونوں نے اس کو پاس کر لیا. پھر اب تعجب کی بات یہ ہے کہ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جو امریکہ کی قرارداد سے بنا، لیکن پہلی قرارداد کے بعد سے پھر اسرائیل نے کسی قرارداد پہ عمل نہیں کیا. آج تک جتنی قراردادیں اقوام متحدہ نے اسرائیل کے خلاف پاس کی ہیں، اتنی قراردادیں کسی دنیا کے ملک کے خلاف پاس نہیں کی ہیں، لیکن اسرائیل نے کسی بھی اقوام متحدہ کی قرارداد کے اوپر کبھی بھی کان نہیں دھرے. اب اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو بنے ہی اقوام متحدہ کی قرارداد سے تھے، کم سے کم تمہیں تو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے صرف اپنے مفادات کی خاطر اقوام متحدہ کو استعمال کیا، پھر بعد میں کبھی اس کا سہارا نہیں لیا. اب جب کہ اسرائیل بن گیا تو خطے کے اندر جنگوں کا ایک بازار لگ گیا، جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں پہ میں نے 4 ان جنگوں کو لسٹ کر دیا ہے کہ جو بڑی بڑی جنگیں اسرائیل اور عرب کے درمیان لڑی گئی ہیں. وہاں سے پہلی جنگ مئی 1948 میں لڑی، عرب ممالک نے ایک مشترکہ حملہ کیا، اقوام متحدہ نے جنگ بندی کروا دی. اچھا، یہ جنگ ہونے اور بند ہونے میں بھی بہت عجیب معاملہ تھا. جیسے اقوام متحدہ دیکھتا تھا کہ عرب پیش قدمی کر رہے ہیں، جنگ بندی کے لیے فوراً کہہ دیا جاتا تھا، اور جن جنگوں کے اندر دیکھا کہ اسرائیلی جیت رہے ہیں وہاں کوئی بیچ میں بولنے والا نہیں آیا کرتا تھا. اس جنگ کے اندر عرب جیتنا شروع ہو گئے تھے، جیسے عرب جیتنا شروع ہوئے اقوام متحدہ بیچ میں آیا اور فوراً جو ہے وہ سیز فائر کروا دیا تاکہ عرب اسرائیل کو نقصان نہ ہو. لیکن جیسے ہی سیز فائر کروایا، عربوں نے جیسے ہی جنگ بند کی، اسرائیل نے اقوام متحدہ کی بنائی سرحد توڑ دی اور مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا. ہر طریقے سے جو یہودی کر سکتے تھے سازشیں، جتنا دنیا کے اندر ظلم اور ناانصافی ہو سکتی تھی اتنا مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے انجام دیا. پھر اس کے بعد اکتوبر 1956 میں فرانس اور برطانیہ سے مل کر اسرائیل کا مصر کے اوپر حملہ. کینال سوئز کا ایک پرابلم تھا. اس نقشے کے اندر جو میں نے بہت شروع میں آپ کو دکھایا، بالکل فرسٹ میپ جو تھا اس کے اندر، اگر اب جا ہی رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو شاید نظر آ جائے گا، اس میں اس میپ کے اندر اگر آپ توجہ کریں، یہ جو میں رائٹ پوائنٹر اس وقت لگا رہا ہوں، یہ جگہ تھی جہاں پہ کینال سوئز بنی ہوئی تھی. اور یہ کینال سوئز دنیا میں اسٹریٹجی کے اعتبار سے انتہائی اہم بن گئی تھی، چونکہ یورپ کو اور ایشیا کو ملانے کے لیے پانی کا راستہ تھا. یہ مصر کے قبضے میں تھا. فرانس اور برطانیہ کے اوپر مصر نے پابندی لگائی تھی کہ اگر آپ اسرائیل کا ساتھ دیں گے تو آپ کینال سوئز استعمال نہیں کر سکتے. لہذا فرانس، برطانیہ اور اسرائیل تینوں نے مل کے مصر کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کینال سوئز کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی. بہرحال اس موقع پر قبضہ نہیں ہو پایا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تیسری جنگ جون 1967 میں لڑی گئی. یہ عرب اسرائیل تاریخ کی سب سے بری جنگ گئی تھی. جون 1967 میں لڑی گئی امریکہ کی مدد سے. 6 دن میں اسرائیل کے مزید تجاوزات ہو گئے، اور جو تجاوزات ہوئے وہ مصر سے صحرائے سینا اور غزہ کی پٹی، اردن سے دریائے اردن کا مغربی کنارہ، شام سے گولان کی پہاڑیاں، اور فلسطین کے تمام علاقے بشمول بیت المقدس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کر لیا. در حقیقت 1967 میں 67 میں عرب اسرائیل معاملے کے اندر جسے کہتے ہیں تابوت کی آخری کیل ٹھونک دی گئی. اس جنگ کے اندر اسرائیل نے جتنا کچھ زمین حاصل کی اس کی بنیاد پر باقی سارے کام انجام پائے. یعنی اگر مصر کے ساتھ ان کو تعلقات بحال کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ مصر سے کہ بھائی تم اپنا صحرا سینا لو اور معاملے سے باہر نکل جاؤ، اب اس معاملے میں بولنے کی کوئی کوشش نہیں کرنا. اور سب سے بدبخت قوم اردن ثابت ہوئی. دریائے اردن کا مغربی کنارہ اردن سے چھینا، اردن نے وہ علاقہ بھی واپس نہیں لیا اور اسرائیل کے ساتھ ساز بات کرنے کو تیار ہو گیا. اکتوبر 1973 میں آخری جنگ ہوئی اور اسرائیل 1967 کی جنگ بندی لائن سے بھی اور آگے بڑھتا چلا گیا. تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ چار جنگیں در حقیقت مسلمانوں کی شکست کی جنگیں تھیں. اور 1973 تک آتے آتے عالم اسلام اس کی بے بسی کے اندر غرق ہو چکا تھا. اب ذرا آپ تصور کیجئے 1973 میں جو لوگ جوان تھے ان کے سامنے بڑی بے بسی کا عالم تھا. 1971 میں پاکستان ٹوٹا تھا، دو ٹکڑے ہوا تھا، تو عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک دو ٹکڑے ہو گیا تھا. اور 1973 میں ایک اور شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں. در حقیقت وہ وقت اس وقت کے مسلمانوں کے لیے بدترین وقت تھا اور ان کی عزت نفس اور ان کی غیرت کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ٹائم. اگلے میپ کے اندر آپ کو کچھ اور چیزیں یہاں پہ نظر آئیں گی. اس میں وہ زمینیں دکھائی گئی ہیں جو اسرائیل نے قبضہ کی ہیں. اس کا جو لیجنڈ ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیجئے اس بلاک کے اندر، لینڈ اوکوپائڈ بائی اسرائیل ان 1967 میں جن زمینوں پہ قبضہ کیا وہ کون کون سی زمینیں تھیں. ذرا دیکھیے کتنے بڑے حصے کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے. سارا ایجپٹ کا حصہ تھا جس کے اوپر اسرائیل نے قبضہ کیا یہاں سے، اور یہ دریائے اردن کا مغربی کنارہ تھا جو اردن کے پاس تھا، اور اردن سے قبضہ کر لیا اسرائیل نے. اور وہ ٹاپ کے اوپر گولان کی پہاڑیاں تھیں جن سے شام سے لے کر قبضہ کیا. سارا کا سارا فلسطین قبضے میں چلا گیا، بیت المقدس قبضے میں چلا گیا، اور یہ تین ممالک بھی اپنی زمینیں گنوا بیٹھے. اس کے بعد اسرائیل نے بہت عجیب چالاکی کرنا شروع کی. وہ یہ کہ تینوں ملک سے ان کی زمینوں پر بات کی لیکن فلسطین پر بات کرنے سے روک دیا. تینوں ملکوں سے کہا کہ آپ اپنی زمین کے اوپر بات کیجئے، فلسطین کے معاملے میں پڑھنے کی کوئی کوشش نہ کیجئے. اور یہ تینوں بے غیرت ملک اس طرح کے ثابت ہوئے کہ انہوں نے اپنی اپنی زمینوں کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور فلسطین کے معاملے پر پھر کوئی توجہ نہیں دی. عرب ممالک کی سازش میں ہم نے اسی کا ذکر کیا ہے، فلسطینی حکومت کی تشکیل کے بجائے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا. اس مسئلے کو ذرا دیکھیے گا، آج کل انشاءاللہ نوائے اسلام کے اندر ہم نے ایک آرٹیکل دیا اس کے اوپر، اس مسئلے کی بہت تشریح کی گئی ہے. فلسطینی حکومت کی تشکیل کے بجائے فلسطینی علاقوں پر قبضہ کیا. اس کی داستان اس طرح سے ہے کہ اقوام متحدہ نے جب حکومت بنائی تھی اسرائیل تو اس کے ساتھ فلسطینی حکومت بھی بنائی تھی. اقوام متحدہ نے کہا تھا 55% کے اوپر اسرائیل بنے گا، 45% کے اوپر فلسطینی حکومت بنے گی. عرب ممالک نے یہ کیا کہ فلسطینیوں کی حکومت بنانے کے بجائے اس حصے کو اپنے اندر تقسیم کر لیا. کرنا تو یہ چاہیے تھا 45% پہ فلسطینی حکومت بنا دیتے اور اس فلسطینی حکومت کو اتنا مضبوط کرتے کہ وہ یہودیوں سے لڑتے، لیکن عرب ممالک نے موقع غنیمت جان کر فلسطینیوں کے بیچاروں کی زمین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. مصر نے غزہ کی پٹی پہ قبضہ کر لیا، اور اس میں تفصیلات اس مضمون میں آپ پڑھ سکتے ہیں. مصر نے غزہ کی پٹی پہ قبضہ کیا، اردن نے دریائے اردن کے مغربی کنارے پر، اور شام نے شمالی فلسطین کے کچھ حصے پر، اور 67 کی جنگ میں سب کا سب گنوا دیا. یعنی 67 کی جنگ میں جو ان کے ہاتھ سے نکلا ہے اس میں سے بہت بڑا حصہ وہ تھا جو اصل میں فلسطینیوں کا تھا، ان کا اپنا بھی نہیں تھا. تو ظاہر ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، مال فلاں دل بے رحم، تو وہ فلسطینیوں کا مال ان کے ہاتھ میں تھا. جب جنگ لڑنے پہ آئے تو دینے میں فوراً آگے بڑھتے چلے گئے، دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی. مال مفت دل بے رحم. جو اس میں کیا ہے، فلسطینی حکومت کی تشکیل کے بجائے فلسطینی علاقوں پہ قبضہ کر لیے. 67 میں تمام فلسطینی علاقے یہودیوں کو تسلیم کر دیے. سازشی مذاکرات کے ذریعے اپنے علاقے چھڑا کر اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور فلسطینی مہاجروں کے ذریعے اپنے اقتدار کی مضبوطی کی. یعنی جو فلسطینی ہجرت کر کے اردن پہنچے، شام پہنچے یا عراق پہنچے، ان کو اپنے مقاصد میں استعمال کرتے تھے، ان کی فوج بناتے تھے، اس فوج سے اپنے مقاصد کو پورا کرتے تھے، کبھی فلسطین کو آزاد کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مذاکرات کی اور سازشوں کی ایک داستان ہے. سب سے پہلے سازش کرنے والا ملک مصر تھا، جس نے 1977 میں اسرائیلیوں کے ساتھ تعلقات بحال کر دیے. دنیا کے اس وقت کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ تھا جس کی تصویر شاید آپ ابھی دیکھ پائیں. اس تصویر میں اگر آپ کے سامنے ہو، یہ لیفٹ ہینڈ پر انور السادات، بیچ میں جیمی کارٹر، اور یہ مناخم بیگن اسرائیل کا وزیر اعظم ہے. انور السادات کو 4 سال کے بعد مسلمانوں نے شوٹ کر دیا 1981 کے اندر، اور باقی امریکی صدر اور مناخم بیگن جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہے. اس کے بعد مختلف عرب ملک سازشیں کرتے رہے، اسرائیل سے تعلقات بحال کرتے رہے، فلسطین کے معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، یہاں تک کہ فلسطین میں ایک اور سازش کا آغاز ہو گیا. 1994 میں اوسلو، ناروے کے شہر اوسلو کے اندر ایک امن معاہدہ شروع کیا گیا. کہا گیا کہ یہ امن معاہدہ ہے، اس کے ذریعے سے فلسطینی حکومت تشکیل پا جائے گی اور فلسطینیوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس امن معاہدے کی داستان کیا تھی؟ اس میں فلسطینیوں سے کہا گیا کہ آپ بلا مشروط اسرائیل کو آپ تسلیم کر لیں. پہلا معاملہ، کل فلسطین کے محض 12% پر فلسطینی ریاست بنائی جائے گی. دوسرا معاملہ یہ ہوا، اور تیسرا معاملہ یہ کہ دو علاقوں پر مشتمل ریاست جن کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، دو شہر دیے جائیں گے، ان دو علاقوں پر فلسطینی حکومت بنے گی اور ان دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا. بالکل ایسے جیسے میں کہوں کسی سے کہ پاکستان میں ہم ایک ملک بنانے جا رہے ہیں، اس ملک کا ایک حصہ حیدرآباد میں ہوگا اور دوسرا حصہ لاہور کے اندر ہوگا. اب آپ ملک بنا لیجئے اور دونوں کے درمیان میں فلسطینی فوج ہوگی، اسرائیلی فوج ہوگی. لکھا ہے کہ فلسطینی فوج بنانے، ریاست فوج بنانے کے حق سے محروم ہوگی، سرحدوں پر اسرائیلی فوج تعینات ہوگی. اس معاہدے کے تحت بیت المقدس اسرائیل کا دارالخلافہ رہے گا، اس پر کوئی فلسطینی دعویٰ نہیں کیا جائے گا. یہ وہ امن معاہدہ ہے جس کی تحت پاکستان کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے چونکہ غزہ کی پٹی سے قبضہ نشینی کی ہے تو یہ بہت جرات مندانہ قدم ہے، لہذا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر یہ پورا معاہدہ بھی عمل میں آ جائے تو صرف 12% کے اوپر فلسطینی حکومت بنے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ 11 سال گزر گئے ہیں، پورا معاہدہ تو چھوڑیے، ابھی اس کے آدھے حصے پر بھی عمل نہیں ہو پایا ہے، اور ہم ابھی سے حکومت کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیے، اوسلو پیس ایگریمنٹ کے بعد ایک اور سازشی تصویر آپ کے سامنے آ گئی. یہ یاسر عرفات ہے جو فلسطینی جہاد کا نمائندہ بنا بیٹھا اور بعد میں اس نے امن معاہدہ سائن کر دیا. یہ امریکی صدر بل کلنٹن، اور یہ اسحاق شامیر اس وقت کا اسرائیلی وزیر اعظم. جو کچھ اوسلو پیس ایگریمنٹ کے تحت طے پایا وہ اس نقشے کے اندر نظر آ رہا ہے. معاف کیجیے گا، آپ لوگ شاید نقشے وغیرہ دیکھنے کے اتنے عادی نہیں ہوں گے، اور ڈاکٹر صاحب اس طرف سے یہ کہہ بھی رہے تھے کہ شاید بہت زیادہ خشک ہو گیا، لیکن جب تک آپ ان کا مطالعہ نہ کریں، ایک دفعہ اچھی طرح نہ دیکھیں، اس مسئلے کو شاید سمجھنا اتنا زیادہ اچھا نہیں رہے گا. اب دیکھیے، جو فلسطینی ریاست کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اس لیجنڈ کو دیکھیے گا، یہ گرین لائن جو ہے جس میں فلسطینی ریاست بننی ہے وہ کیا ہے، یہ چھوٹی سی پٹی، یہ فلسطینی ریاست کا پہلا حصہ، اور یہ حصہ ہے ویسٹ بینک، یہ دوسرا حصہ. اب ایک حصہ یہاں پر ہے فلسطینی ریاست کا، اور دوسرا حصہ یہاں پر ہے، اور دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، بیچ میں اسرائیلی فوج ہوگی. یہ وہ فلسطینی ریاست ہے جس کے بننے کا وعدہ 1994 کے ایگریمنٹ میں ہوا ہے. اچھا، ابھی کتنے حصے پہ فلسطینی ریاست بنی ہے؟ صرف غزہ کی پٹی سے فوج باہر نکلی ہے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ غزہ کی پٹی حتیٰ اس ویسٹ بینک کے مقابلے میں کتنی چھوٹی سی ہے، اور اس غزہ کی پٹی سے نکلنے پر جو پورے فلسطین کا اگر کاؤنٹ کریں تو 3% ہے. یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ پورے فلسطین کا 3% ہے. اس کو صدر مشرف نے کہا کہ یہاں سے نکلنے پر اسرائیل جب تعلقات بحال ہو جانے چاہیے. یہ کیا دیا انہوں نے، 3% حصہ، بیچ میں سارے فوجی اسرائیلی ہیں، اور یہ ذرا سا حصہ اور ہے جو ابھی دیا بھی نہیں گیا ہے، صرف گفتگو کے اندر انجام پا رہا ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھیے، فلسطینی بےچارے کیا کرتے، عرب ممالک لوٹے ہوئے، لوٹنے والے، ان کے رہنما یاسر عرفات جیسے سازشی، فلسطینی عوام نے انتفاضہ شروع کر دیا، ایک عوامی تحریک. 1990 سے جاری فلسطینی انتفاضہ، سازشی مذاکرات اور بکاؤ رہبروں سے تھکے ہوئے عوام کی آخری جدوجہد، کہ انہوں نے پتھر ہاتھ میں اٹھا لیے اور اسرائیل کی جیسی مسلح آرمی کے سامنے پتھر لے کر کھڑے ہو گئے. 100% عوامی تحریک، جس کا کسی عرب حکومت سے کوئی تعلق نہیں تھا، خود عوام نے اس کام کو انجام دیا. نظریاتی طور پر اسلامی اور اسلامی شخصیات کی رہبری میں شیخ یاسین جیسے لوگوں نے اس کی قیادت کی ہے. انقلاب اسلامی ایران اور حزب اللہ ایران کی کامیابیوں سے متاثر رہے، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ سوائے جہاد کے اور کسی چیز سے نبٹنے کا نہیں ہے، اس کا کوئی راستہ نہیں ہے، کسی مذاکرات سے اسرائیل نہیں نپٹے گا، کوئی ان کے جو انکریجمنٹ بقول مشرف صاحب کے کہ انکریجمنٹ ہم ان کو دیں گے، کہیں گے، تشویش دیں گے کہ ہاں آپ غزہ سے نکلے تو ہم آپ سے تعلقات بنا رہے ہیں، اب آپ کہیں اور سے بھی نکلیے گا، وہ کہیں سے نہیں نکلیں گے، آپ کے انکریجمنٹ اپنی جگہ رہ جائے گی. انتہائی کارآمد اور مفید اجتماعی فلاحی نظام، اس پر خوب توجہ دیجیے گا،
کیوں حزب اللہ لبنان اور جہاد اسلامی کامیاب ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاحی نظام بہت مضبوط ہے، ویلفیئر کا سسٹم بہت مضبوط ہے. اگر کوئی شہید ہوگا تو اس شہید کے تمام خاندان کو کس طرح سے سپورٹ کیا جائے گا؟ فلسطینی عوام کے لیے کیا کچھ کیا اس تنظیم نے؟ تب فلسطینی عوام نے جان دینے کی کوشش کی. اسرائیلی سازشوں کو شکست دینے میں اب تک انتہائی مؤثر ہے. یہ لوگ اپنی کارروائی کو انجام دیتے ہیں، یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لہذا البتہ یہ بغیر قیمت کے انجام نہیں پاتا. یہ ہر روز کا منظر ہے جو اسرائیل کے اندر آپ دیکھتے ہیں. اور کاش آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں جس میں ایک باپ کے ہاتھ میں اس کے کمسن بچے کو مارا گیا. پوری دنیا کے اندر وہ تصویر گھومتی رہی اور آپ نے شاید ملاحظہ کیا. اب اسرائیل سے تعلقات پر حکومتی دلائل کیا ہیں؟ پاکستان کی حکومت کیا کہتی ہے؟ پس منظر آپ نے بہت اچھی طرح دیکھ لیا، حکام کا کردار بھی دیکھ لیا، عرب رہنماؤں کا رویہ آپ نے دیکھ لیا. پاکستان کی حکومت یہ دلائل دے رہی ہے، کیا کہا؟ سیرت نبوی میں یہودیوں سے تعلقات تھے. حضرت نبی اکرم جب مدینہ تشریف لائے تو میثاق مدینہ کیا. دوسری دلیل دی کہ پاکستان میں، دنیا میں پاکستان کی بنیاد پرست امیج کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم. کہا دنیا میں پاکستان کو بنیاد پرست سمجھا جاتا ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کر لیں گے تو ہمیں بنیاد پرست نہیں کہا جائے گا. اور کہا کہ انڈیا اسرائیل تعلقات کا مقابلہ ہو جائے گا، انڈیا اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بنا رہا ہے تو ہمیں اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو اس سے ہمیں اسرائیل سے تعلقات بنانے پڑیں گے. پھر یہ کہا کہ زمینی حقائق کی روشنی میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا بے فائدہ ہے، اگر ہم تسلیم نہیں بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک یہ دلیل دی گئی. اور یہ کہا گیا کہ خود عرب ہی اگر مان لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خود عرب مان رہے ہیں تو پھر ہمارے نہ ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور کہا گیا مستقبل میں یہودی ریاست سے مزید علاقے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، آج ان کو مان لیتے ہیں، غزہ کی پٹی سے باہر نکل رہے ہیں، اب ہم ان کو مان لیتے ہیں تو یہ بعد میں اور علاقے بھی خالی کریں گے. ہم نے اس کے اوپر تفصیلی ایک مضمون لکھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا اس بکلیٹ کے ساتھ، کہ جو تبلیغ میرے خیال میں اس کا عنوان رکھا گیا تھا، اس میں آپ تفصیل سے اس کو مطالعہ فرما لیجیے گا. میں وقت کو بچانے کی خاطر، تاکہ آپ کے سوالات کے اوپر وقت زیادہ دیا جا سکے، میں اس حصے کو اسکپ کر رہا ہوں. بس اس میں جو دو سوال ایسے ہیں جس کو ہم نے اس آرٹیکل کے اندر جواب نہیں دیا، اس آرٹیکل میں جواب دیا جو کل نواز اسلام میں چھپے گا، ان دو سوالوں کو میں یہاں پر جواب دیتا چلوں، یعنی ان دو دلیلوں کو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حکومت کا یہ کہنا کہ اگر خود عرب اور فلسطینی مان لیں تو ہمیں ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ پہلا معاملہ تو یہ کہ عرب حکام نے کبھی بھی فلسطین کے معاملے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا. عرب حکام ہمیشہ بکنے والے رہے ہیں، ہم نے تاریخ کے ذرا سے پہلو سے آپ کو دکھا دیا کس طرح عرب مصر نے سازش کی، کس طرح اردن نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی. تو جن لوگوں نے کبھی بھی وفا نہیں کی، ان کی دوبارہ بے وفائی کو آپ دلیل بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بے وفائی کریں گے، ہم بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تو وہ پہلے بھی کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، وہ پہلے بھی اس معاملے کے اندر سنجیدہ نہیں تھے. ان کو کردار بنا کر ان کو آپ اسوہ حسنہ اپنا بنانے کی کوشش کریں، یہ انتہائی کم فہمی ہے. جہاں تک معاملہ یہ کہ خود فلسطینی مان لیں، تو خود فلسطینیوں کا تو بیچاروں کا یہ معاملہ ہے کہ ایک دیہات کے اندر ایک کوئی غریب مزدور کسان ہو، اس کے اوپر کوئی چودھری ظلم کرے، اس کے تین بچوں کو قتل کر دے، کیا وہ چودھری سے انتقام لے پائے گا؟ جب وہ انتقام نہیں لے پاتا تو خاموش ہو جاتا ہے. پھر آپ بھی یہ کہیں کہ چونکہ یہ خاموش ہو گیا لہذا اب اس جرم کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے اندر قانون کیا ہے؟ دنیا کا بین الاقوامی قانون یہ ہے کہ جرم کبھی بھی انجام پایا ہو، اس جرم کا حساب لیا جائے گا. آپ جاپان کی تاریخ دیکھ لیجئے، دوسری جنگ عظیم میں جاپان نے کچھ ممالک کے اوپر ظلم کیا، آج تک جاپان کو ان ممالک سے معذرت مانگنی پڑتی ہے. حتیٰ آپ آج کی دنیا کو دیکھ لیجئے، میں بہت معذرت کے ساتھ ایک عجیب سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، شاید مثال کوئی بہت اچھی مثال نہ ہو لیکن واقعیت کو سمجھنے کے لیے، آج پاکستان کے اندر اگر ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ عورت خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے، تو کیا ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہاں یہ چونکہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے اس لیے اس کا کوئی ساتھ نہ دیا جائے؟ یا پوری دنیا کی تنظیمیں اس کو ہمت دلاتی ہیں کہ نہیں، تم اپنے حق کے لیے جد و جہد کرو، اپنے حق کے لیے لڑو اور ظالم کے ساتھ مقابلہ کرو، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. تو ہم سمجھتے ہیں یہ فلسطین ہے، سو سال سے پس رہے ہیں، سو سال سے کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. اگر کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو سمجھ نہیں پا رہے، یا وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خوش ہو کے بیٹھ گئے ہیں، یہ بے بسی کی خاموشی ہے. اور اگر ہم اس کے اوپر ساتھ نہیں دیں گے تو یہ در حقیقت ہم نے ظالم کا ایک دفعہ پھر ساتھ دے دیا اس کے اپنے ظلم کے اندر. کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیتے، اس کی ہمت بڑھاتے اور اس سے یہ کہتے کہ اگر اب تک حق نہیں بھی ملا تو اب ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہارا حق دلانے میں تمہاری مدد کریں گے. اگر یہ نہیں بھی کر سکتے, اگر آپ یہ کہیں گے بھائی اس چودھری سے لڑنے کی تو ہم میں بھی ہمت نہیں ہے, تو کم سے کم چودھری کے گھر میں جا کے کھانا تو مت کھاؤ. اگر فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اسرائیل کے ساتھ تو بیٹھنے کی کوشش مت کرو. کم سے کم اتنی غیرت تو دکھاؤ کہ تم فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے رہے, ان کی کوئی مدد نہیں کر رہے, تو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات مت بناؤ. اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ, کیا فلسطینیوں نے واقعا قبول کر لیا ہے؟ اگر فلسطینیوں نے قبول کر لیا ہے تو یہ انتفاضہ کی تحریک کون چلا رہا ہے؟ پھر یہ جہاد اسلامی کے اندر کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو بےچارے خود کش حملوں کے اندر اپنی جانوں کو ضائع کر رہے ہیں؟ اگر یہ ضائع کرنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی عوام نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا. اگر قبول کریں گے تو وہ بے بسی کا قبول کرنا ہے, اور اگر اس بے بسی میں ہم نے ان کے قبول کرنے پر خاموشی اختیار کی تو در حقیقت اس جرم کے اندر ہم بھی اس کے شریک سمجھے جائیں گے. جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ مستقبل میں یہودی ریاست کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو یہ ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ انتفاضہ نے ثابت کیا ہے کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. عوامی کام کے ذریعے سے جتنا کچھ کیا جا سکا اب تک, وہ کبھی بھی حکومتوں کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکا. 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا, لبنان کی حکومت کچھ نہیں کر سکی. اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہوئیں, تقریباً 21 قراردادیں لبنان کے مسئلے پر اسرائیل کے خلاف پاس ہوئیں, اسرائیل نے کبھی کچھ قبول نہیں کر کے دیا. یہاں تک کہ حزب اللہ لبنان بنی, چند سال میں حزب اللہ لبنان نے اسرائیل کو لبنان سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی یہ بتائیے, آپ دشمن کے ساتھ کوئی مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, یا آپ نے طے کر لیا کہ بھائی اب تو اسرائیل سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کرنی, تو ہمارے پاس بھی ایک رائے حل ہے, لیکن وہ رائے حل سازشی حل نہیں ہے, وہ رائے حل بنیاد میں جا کر حل کرنے کا ہے. یہ دیکھیے ظلم کہاں سے شروع ہوا, وہاں سے جا کر اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ آج فلسطینی ریاست بنے گی یا نہیں بنے گی, معاملہ یہ ہے کہ ظلم کہاں سے شروع ہوا. تو آپ اس رائے حل کو دیکھیے, سب سے پہلے اسرائیل اپنے بے بنیاد دعووں کے غلط ہونے کا اعلان کرے. اسرائیل اعلان کرے کہ یہ جو کہتا رہا ہے کہ اس کا تاریخی حق ہے, کوئی تاریخی حق نہیں ہے اس کا. دوسرا معاملہ, 100 سالہ مظالم کی مذمت کرے اور تا حد امکان تلافی کرے. یہودیوں نے اپنے ایک ایک خون کا پیسہ لیا ہے, یہودیوں نے ہٹلر نے جو خون بہایا تھا ان کا, اس کا پیسہ لیا ہے, جو ہجرتیں کی اس کا پیسہ لیا, جو بینکوں میں ان کا پیسہ پھنس گیا تھا, حتیٰ اس کے بدلے میں بھی پیسہ لیا ہے. تو اب یہاں پر ضروری ہے کہ 100 سال میں جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس ظلم کی تلافی ہو, تمام فلسطینی مہاجرین کی واپسی اور آبادکاری کا معاملہ طے کیا جائے. صرف 67 کی جنگ میں 5 لاکھ لوگ مہاجر بن گئے تھے, 67 کی جنگ میں صرف ایک جنگ کے اندر 5 لاکھ مہاجر ہو گئے تھے, گھر بار چھوڑ کے باہر نکلنے میں مجبور ہو گئے تھے. ان تمام کو واپس لانے کا موقع دیا جائے, ان تمام کو بسایا جائے. عرب آبادی سے یہودی ریاست کی تشکیل کے لیے استصواب رائے کیا جائے. یعنی ہمارا کشمیر میں مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا کشمیر میں مطالبہ یہ ہے کہ بھائی اگر کشمیر کو ہندوستان سے جا کر لگنا ہے تو وہاں پر پلیبیسائٹ کیا جائے, وہاں پر ریفرنڈم کیا جائے, پوچھا جائے کہ آیا اس کو ہندوستان سے لگنا ہے یا نہیں لگنا ہے. تو یہی کام آپ کشمیر میں کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر قانون کی بات کی جائے تو جیمز بیلفور ڈیکلریشن جو 1918 میں ہوا تھا, اس میں بھی انگریزوں نے کم سے کم وہ جملہ لکھا تھا کہ علاقے کے لوگوں کی رضایت پہلے حاصل کی جائے گی اور اس کے بعد یہ کام طے کیا جائے گا. اسرائیل کا بننا اقوام متحدہ کے ذریعے سے یہ خود ثابت کرتا ہے کہ عوام قطعاً راضی نہیں تھے. ابھی بھی وقت ہے, آپ فلسطینیوں کو واپس بلائیے, ان فلسطینیوں سے پوچھیں کہ کیا وہ یہودی ریاست کے بننے پر راضی ہیں. اگر وہ راضی ہوں, زمین کی تقسیم ابتدائی آبادی کے تناسب سے کی جائے. اگر یہودی 20% تھے, 20% زمین دے دی جائے, 15% تھے, 15% دے دی جائے. یہ بہت جرم ہے کہ 20% آبادی کو 55% زمین دے دی جائے. اس کے بعد مستقبل کے عدم تجاوز کی تضمین حاصل کی جائے. یہودیوں نے آج تک قبول کر کے نہیں دیا کہ ان کی سرحد کتنی ہے, آج تک وہ عظیم تر اسرائیل کے گانے گا رہے ہیں, اور آج تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حتی عراق بھی ہمارا ہے. تو ان کے پہلے سرحدوں کو ضمانت دی جائے, اور یہ کام اسرائیل نہ کروائے کہ آپ پتہ چلے اسرائیل ہی ریفرنڈم کروا رہا ہے کہ آیا اسرائیلی ریاست بنے یا نہ بنے. نہیں, یہ کام تمام امور کا حقیقی بے طرف عالمی مبصرین کے ذریعے سے انجام پانا انتہائی ضروری ہے. اگر اسرائیل انجام دے گا تو وہ تو ظاہر ہے پھر وہ خود اپنے حق میں انجام دلوا دے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اسرائیل کی موجودہ حالت کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ابھی اسرائیل اتنا سا دینے کو تیار ہے, تھوڑا ساتھ دو پھر یہ بعد میں اور ساتھ دے دے گا, تو ہم اس کے بارے میں عرض کرتے چلیں. اسرائیل کی موجودہ حالت یہ ہے کہ اسرائیل معاہدوں کی خلاف ورزی کے معاملے میں بدنام ترین ملک ہے دنیا کا. عالمی قراردادوں اور ابھی تک سرحدوں کے بارے میں متجاوزانہ ارادوں کا اظہار کرتا ہے. کبھی اسرائیل نے نہیں کہا کہ ہماری سرحدیں جو پرانی ہم نے سوچی تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں, ہم موجودہ علاقے کے اوپر
خانے ہیں. ان تمام صورتحال میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ لہٰذا واحد مؤثر رائے حل اس وقت جہاد ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اور یہی اب تک کامیاب حل ہمیں سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان کیا تعلقات بنائے, ان کی اقتصادی صورتحال ابتر ہے, پھر پاکستان کیوں تعلقات چاہتا ہے جبکہ یہودیوں کے اعمال سب اچھی طرح جانتے ہیں, ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ معاملہ پاکستان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, انہوں نے کہا کہ ہماری امیج دنیا کے اندر بنیاد پرست ہے, تو اگر ہم اپنی امیج صحیح کر لیں گے تو ہمارے یہاں اقتصادی تعلقات ہو جائیں گے, یہودی ہمارے یہاں پیسہ لگائیں گے, اس سے ہمارے ملک میں ترقی آئے گی. تو ہمارا کہنا یہ ہے, جیسے کہ انخوار نے لکھا 1977 میں مصر نے تعلقات بحال کیے, 1996 میں ترکی نے تعلقات بحال کیے, اس کے دوران اردن نے تعلقات بحال کیے, تینوں ملکوں کی اقتصادی صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. ترکی نے تعلقات اس لیے بحال کیے تھے کہ اس کو یورپی برادری کے اندر کوئی جگہ مل جائے گی, وہ کبھی بھی جگہ نہیں مل پائی. مصر کے جو قرضوں کی صورتحال ہے اور اس کی اقتصاد کی صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے بہت واضح ہے. تو کسی بھی صورت میں اسرائیلی اور یہودی ہم مسلمانوں کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہوں گے. وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمان ان کی دشمنی کریں گے, یعنی انہیں قبول نہیں کریں گے, ان کے تسلط کو قبول نہیں کریں گے, اس خاطر وہ کبھی بھی مسلمانوں کو نہیں دیں گے. اور حکومت کو بھی اچھی طرح پتا ہے, معاملہ یہ نہیں کہ ہماری حکومت عقل نہیں ہے رکھتی اور یہ اتنے بے وقوف ہیں ان کو نہیں پتا, نہیں, انہیں سب پتا ہے, لیکن اپنی حکومتوں کو چند سال مزید بڑھانے کی خاطر کا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. لکھا ہے, عجیب سوال ہے, عیسائی اور یہودی کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ذبح ہونے والے فرزند حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق تھے, اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ لو, اگر یہ سچائی ہوتی تو ہم پھر عید الاضحیٰ پھر حضرت اسحاق کے لیے منا رہے ہوتے. اس کے لیے تو بہت آسان راستہ یہ ہے کہ آپ ریسورسز کو جا کے چیک کر لیجئے. جی فرمائیے گا. اسرائیل کے علاقے کے اندر انہوں نے پوچھا کہ کیا فلسطین اور اسرائیل کے علاقے میں کبھی شیعہ لیڈرشپ کا انفلوئنس رہا ہے؟ تو حقیقت یہ کہ اس علاقے کے اندر شیعہ آبادی نہ ہونے کے برابر ہے, انتہائی کم ہے, اور اس سے پہلے اس آبادی کا شیعت سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایرانی بادشاہ جو حکومت کر رہا تھا, ایرانی بادشاہ 100% استعمار کے ساتھ تھا, امریکہ کے ساتھ تھا. ایرانی بادشاہ نے کبھی اجازت نہیں دی کہ فلسطینیوں کے ایرانیوں سے کہیں پر بھی کوئی تعلقات بن پائیں. لیکن یہ ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد سے, اور جیسا کہ اس وقت اگر آپ ایک بات توجہ دیں, پوری دنیا کے اندر اس فلسطین کے معاملے میں فلسطینیوں کے سب سے بڑے حامی ایرانی ہیں, جن کی کوئی بارڈر نہیں ملتی, جن کی کوئی سرحد نہیں ملتی, جن کا نظریاتی بھی کوئی تعلق نہیں بنتا, کوئی شیعہ وہاں پہ نہیں رہتا. تو ان باتوں کو فلسطینیوں نے درک کیا, اور ان تمام باتوں کے پیش نظر موجودہ جہاد اسلامی کی تنظیم کے اندر کثرت کے ساتھ شیعہ کی طرف گرائش موجود ہے, اور ان کے لیڈر شیعہ ایران آتے ہیں, شیعت کے مظاہر کو قبول کرتے ہیں, اور سید الشہداء علیہ السلام کا نام لیا کرتے ہیں. خاص کر حزب اللہ کے کردار سے بہت متاثر ہیں کہ جس طرح حزب اللہ نے امام حسین کا نام لے کر شہادتیں دیں, اس سے بہت متاثر ہوئے. تو یوں لگتا ہے کہ اب اس علاقے کے اندر شیعت کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ پائے جائیں گے. سوال ہے, ہمارا اس میں کیا کردار ہے, ہمارا کیا فرض ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا اس وقت کا جو کردار ہے وہ کم سے کم ظالم کے خلاف نفرت کا اظہار ہے, کم از کم مظلوم کے ساتھ حمایت کا اظہار ہے. جیسا کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا, کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونن, ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. تو کم از کم کام یہ ہے کہ دشمنی کا اظہار کر کے دکھا دیجئے, چاہے عمل میں کچھ نہیں کر سکیں, اور مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے کم سے کم کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو کام ہم اور آپ انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. سوال ہے, اسرائیل اور فلسطین کے ان تمام معاملات میں اسلامی ممالک خاص کر ایران اور پاکستان کا کیا کردار رہا ہے مشرف سے پہلے؟ مشرف سے پہلے پاکستان نے در حقیقت کہیں نہ کہیں مخفیانہ رابطے رکھے ہیں اسرائیل سے, لیکن ظاہری طور پر ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دیا ہے. پاکستان وہ واحد ممالک میں سے ہے جنہوں نے کبھی بھی فلسطین کی کبھی کوئی مخالفت نہیں کی, اور خوش قسمتی کی بات ہے, جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تھا تو میں بہت چین کا سانس لیا. مجھے کہ اقوام متحدہ کی جو قرارداد پاس ہوئی تھی اسرائیل کو بنانے کے لیے, اس وقت پاکستان بھی ممبر تھا. خدا کا شکر ہے کہ اس وقت پاکستان نے نو کا ووٹ دیا تھا اسرائیل کے اوپر, کہ اگر کہیں یس دیا ہوتا تو وہ ایک اور بدنامی کا ٹیکہ ہمارے سر کے اوپر لگا ہوتا.
تو الحمدللہ اس وقت اب تک پاکستان نے فلسطینیوں کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ساتھ دیا تھا. ایران کا معاملہ تو بہت واضح ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ساتھ دینے والے ممالک میں ہے. لکھا ہے, آج کا درس حاصل کرنے کے بعد ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں نے کردار کے سلسلے میں عرض کر دیا, کم از کم کردار اپنی مخالفت کا اظہار ہے. اگر پاکستانی حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جاتی ہے تو کم از کم کام کردار یہ ہوگا کہ پوری دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم پاکستانی حکومت کے اس جرم میں قطعاً اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتے, پاکستان کی عوام اس کے مخالف ہے. دوسرا سوال لکھا ہے, ایران کے ایٹمی توانائی کی کیوں مخالفت کی جا رہی ہے؟ تو میں اس کے اوپر اگر تبصرہ کرنے لگا تو وہ ایک علیحدہ موضوع بن جائے گا, بہت لمبا موضوع ہے وہ. لکھا ہے, یاسر عرفات کو فلسطینیوں نے اپنا لیڈر کیوں بنایا جبکہ یاسر عرفات کا پازیٹو کردار نہیں تھا؟ معاملہ اس طرح سے ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو اور سیاسی حمایت ہو وہ خود بخود لیڈر بن جاتا ہے, عوام کو بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. اب ایک علاقے میں جنگ ہو رہی ہے, جس علاقے میں جنگ ہو رہی ہے اس علاقے کا لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس اسلحہ ہو. تو اب ہوا یہ کہ جب تیل کی قیمت بڑھی 1970s میں, ذرا سا غور کیجیے گا, 1970s میں تیل کی قیمت بڑھی ہے 72-73 میں, تو سعودی عرب کے پاس پیسہ بہت زیادہ آ گیا. سعودی عرب کے پاس پیسہ آیا تو اس نے فلسطین کے اندر اپنے حامی گروپ بنانا شروع کر دیے. جب حامی گروپ بنائے تو سب سے مضبوط حامی گروپ انہوں نے یاسر عرفات بنایا تھا. اس کو پیسہ دیا, اس کو اسلحہ دیا, اس کو تھوڑا سا پروجیکشن دی, اقوام متحدہ میں اس کو لے کے گئے, خود بخود وہ لیڈر بننا شروع ہو گیا. لکھا ہے, آج کہتے ہیں کہ میڈیا بہت آزاد ہے لیکن جو سیاست پر کتابیں ملتی ہیں ان میں فلسطین کے حقائق سے نظریں چرائی جا رہی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ خاص طور پر پاکستانی مصنفین میں زاہد حسین انجم کی کتاب میں نہیں ہے. اب زاہد حسین انجم میں تو کوئی تبصرہ کرنا فضول ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ عالمی سطح پر مصنفین کو دیکھیں تو چند بہت اچھے رائٹرز ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر بہت اچھا لکھا ہے, اور خوش قسمتی سے دونوں, ایک تو ابھی بھی یہودی ہے اور ایک پہلے یہودی تھا بعد میں مسلمان ہو گیا. جو ابھی بھی یہودی ہے اس کی کتاب کا نام ہے دی فیٹ فل ٹرائنگل, نوام چومسکی اس کا نام ہے. ابھی ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں وائٹ بورڈ کی ضرورت پڑ جائے گی. نوام چومسکی, NOAM, اور چومسکی جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی ہے, اور ایک فرینچ ہے CHOMSKY, چومسکی, اور ایک فرینچ رائٹر ہے, اس کا نام اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا پھر تو کہنا ہی بیکار ہے, روشے گاروڈی نام کر کے اس کا نام ہے, فرینچ ہے یہ. پر ان دونوں کی رائٹنگ بہت اچھی رائٹنگ ہے. پاکستان کے اندر بعض اوقات اچھے رائٹرز نے لکھا ہے فلسطین کے مسئلے کے اوپر, ایک دو کتابیں اردو بازار کے اندر بھی دستیاب ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں. اسلامی سپلائی کانفرنس کا کردار اس معاملے میں غیر مطمئن کیوں ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے اسلامی ممالک کے رہنماؤں کا کردار غیر مطمئن ہے, تو وہ اسلامی کانفرنس کیا ہے؟ وہ انہیں رہنماؤں کی بیٹھنے کی جگہ ہے. تو یہ رہنما بکے ہوئے ہیں, یہ سب اپنے مصلحتوں کے لیے ہیں, تو بس ان کا کردار اسلامی کانفرنس میں بھی ایسا ہی ہے. انخلا کا معاملہ کیا ہے جو ابھی شروع ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا, اسرائیل اس کے بہانے 3% علاقہ دے کر 97% پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اس کے ذریعے بہانہ دینا چاہ رہا ہے کہ جو چھپے بیٹھے تھے اسرائیل کے حامی وہ اپنا چہرہ نکال لیں, جیسے کہ پاکستانی حکام. کیا جہاد کے علاوہ کوئی اور رائے حل نہیں ہے؟ معجزہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہم کر نہیں پائیں گے. ہمارے پاس جو رائے حل ہے وہ جہاد کے علاوہ فی الحال کوئی رائے حل نہیں ہے. خود کو شملوں کی کیا حقیقت ہے؟ یہ شرن جائز ہے یا کوئی ہیپناٹزم ہے؟ ہیپناٹزم یقیناً نہیں ہے. جو آدمی خود کو شملے کے لیے جاتا ہے وہ پہلے اپنی ویڈیو بناتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں, بتاتا ہے یا بتاتی ہے, تو وہ سب ریکارڈڈ ہوتا ہے, وہ بعد میں ویڈیو فلم سے پوری دنیا کو دکھا دی جاتی ہے. جہاں تک اس کی شرعی حیثیت کا معاملہ ہے تو شرعی حیثیت اس میں اس طرح سے ہے کہ فرض فرمائیے اگر کوئی کسی کے گھر پہ حملہ کرے تو دفاع واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فقہی لحاظ سے کہتے ہیں کہ جہاد مرد پہ واجب ہے لیکن دفاع سب پر واجب ہے. دفاع عورت پہ بھی واجب ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی گھس رہا ہے تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی, وہ انتظار نہ کرے کہے کہ میرے پہ دفاع جہاد واجب نہیں, یہ سب پہ واجب ہے, اپنا دفاع کرے. اب ہوا یہ کہ ایک آدمی دوسرے کے گھر میں گھسا اور اس نے 3 آدمیوں کو قتل کر دیا, ابھی 10 اور بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے احساس کیا کہ اگر میں خودکش دھماکہ کر کے اس حملہ آور کو مار دوں تو 7 کی جان بچ جائے گی, مارے یا نہ مارے, یہ وہ صورتحال ہے اس وقت. اسرائیل 55 سال سے یہاں موجود ہے, مسلسل فلسطینی مر رہے ہیں. کچھ لوگ اگر اپنی قربانی دے دیں تو شاید باہر نکل جائیں, اور باہر نکلنا نظر بھی آ رہا ہے. ایسے موقع کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ کم سے کم مقبوضہ علاقوں کے اندر خودکش دھماکہ کرنا جائز قرار پائے گا. جی فرمائیں.
جی
سوال یہ ہے کہ یہاں کس نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے؟ مثلا مدینہ تو العلم کے اوپر کون سا یہودی آیا ہوا تھا جس نے قبضہ کیا ہوا تھا، جس کے قبضے کو ہٹانے کے لیے ایک خود کش دھماکہ کیا گیا؟ اور پوچھنا ہوگا کہ آیا ہم مسلمان ایک دوسرے کو یہودیوں کے برابر سمجھنا شروع کر دیں؟ پوری دنیا میں جا کے معلوم کر لیجئے۔ اچھا یہ بھی میں اس کا تذکرہ کروں کہ یہ فلسطینیوں نے شروع نہیں کیا ہے، اگر خودکش دھماکوں کی کوئی تاریخ کو جا کر دیکھے تو ہم قبول کرتے ہیں حاشیوں نے شروع کیا ہے۔ پہلا خودکش دھماکہ جو تاریخ کے اندر ریکارڈ ہو گیا 1984 کے بعد ہوا، جب امریکی میرین فوج کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے حزب اللہ کے ایک آدمی نے جان دی اور 250 سے زیادہ امریکی میرین فوجی اس کے اندر، میرین فوجی یعنی کمانڈوز، اس کے اندر مارے گئے تھے۔ تو یہ ہم نے شروع کیا، لیکن میں عرض کرتا چلوں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک ہی اسلحہ مختلف جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر آج میں ایک اسلحہ استعمال کر کے ہوئے کسی یہودی کا مقابلہ کروں، اسرائیلی فوجی کا مقابلہ کروں، اسی اسلحے سے میں کسی مسلمان کا خون بھی بہا سکتا ہوں۔ یہ میری عقل ہے، خدا نے مجھے عقل دی ہے کہ میں اب اس عقل کو استعمال کروں کہ میں نے کس اسلحے کو کس جگہ استعمال کرنا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں چونکہ اس اسلحے سے مسلمان کا خون بہا ہے لہذا اب اس اسلحے سے کسی کافر کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا۔ نہیں، اسلحے کی اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، ہمیں اس انسان کی عقل کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ جو اس اسلحے کو استعمال کر رہا ہے۔ اور یہی معاملہ پاکستان کے اندر بھی ہے۔ یہ بھی آپ تصور فرمائیے کہ حتیٰ حماس اور اسلامی جہاد اور حزب اللہ نے کبھی یہودیوں کی کسی عبادت گاہ میں خودکش بم دھماکہ نہیں کیا، کبھی کسی عبادت گاہ پہ جا کے خودکش بم دھماکہ نہیں کیا۔ ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ ملٹری ایریاز کے اندر جہاں پر اسرائیلی فوجی رہا کرتے ہیں یا وہاں سے گزرا کرتے ہیں وہاں پر کیا جائے، یا ان علاقوں میں کیا جائے جہاں مسلمانوں کے علاقوں پہ مسلمانوں کو مار مار کے بھگا کے یہودی آباد کر دیے گئے، ان علاقوں میں خودکش دھماکہ ہو۔ سوال ہے جناب، سوال ہے عالمی برادری میں پاکستان کو ایک بنیاد پرست ملک سمجھا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں عالمی سرمایہ کاری کرنے سے کتراتے ہیں۔ اب اس امیج کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کو ایسا قدم اٹھائے جس سے بنیاد پرست ہونے کا الزام ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ اور اس کا آسان حل کیا اسرائیل سے تعلقات ہے؟ یہ بات تو وہی ہے جو ہم نے کہی تھی کہ حکومت نے یہی کہا ہے، ہم نے اس کا جواب اس مضمون کے اندر دیا ہے۔ اب ذرا اس کی تفصیل بھی سن لیجیے۔ سوال یہ ہے پاکستان کی بنیاد پرست امیج بنائی کس نے؟ جا کر اس بات پہ بھی تو غور کیجیے، کیا پاکستان جب بنا تھا تو بنیاد پرست کہلاتا تھا؟ تو جب تک افغان جہاد نہیں ہوا تھا پاکستان کو کوئی بنیاد پرست نہیں کہتا تھا، اس کو بہت روشن ذکر کہتے تھے۔ جب افغان جہاد ہو گیا، یہاں پر ضیاء الحق کے ذریعے اسلامائزیشن کی تحریک لائی گئی، اس وقت مجاہدین تیار ہوئے، 2000-4000 انہوں نے مدرسے بنائے، وہاں پر مجاہدین کی تربیت کی، تب پاکستان کو بنیاد پرست کہا جانے لگا۔ اب ذرا جا کر پوچھیے وہ افغان جہاد کس کے لیے لڑ رہے تھے ہم؟ تو ضیاء الحق صاحب نے وہ امریکہ کے دفاع کے لیے افغان جہاد لڑا تھا، امریکہ کے دفاع کے لیے کہ رشیا یہاں سے نہ گزرے، تب افغان جہاد لڑا گیا تھا۔ تو یہ جو بری امیج بنی ہے یہ بھی امریکہ کی دی ہوئی امیج ہے، یہ بھی امریکہ نے ہمیں پکڑائی ہے کہ ہماری امیج اتنی خراب ہوئی ہے۔ اور اگر امیج صحیح کرنے کی بات ہو تو یہ کام تو امریکہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اگر امریکہ پوری دنیا کے اندر یہ ریکمینڈ کرنا شروع کر دے کہ پاکستان کا بنیاد پرستی سے کوئی تعلق نہیں تو معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے ریکمنڈیشن نہیں بھیجا تو آپ لاکھ شرماتے رہیے، آپ کی کبھی بنیاد پرست امیج ختم نہیں ہوگی۔ آپ مصر کی صورتحال دیکھیے، سب سے پہلا ملک جس نے اسرائیل سے تعلقات بحال کیے وہ مصر تھا 1977 کے اندر۔ آج تک مصریوں کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے۔ کیوں بنیاد پرست کہا جاتا ہے؟ عوام نے قبول نہیں کیا، عوام نے کہا ہم اسرائیل سے تعلقات قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں، جتنا حکومت پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے گی، اسرائیل کے مخالف عوام اور زیادہ بنیاد پرست ہوتے چلے جائیں گے۔ حکومت اپنی سطح پہ اسرائیل سے تعلقات بنائے گی، لوگوں میں فرسٹریشن آئے گا۔ جب لوگوں کے اندر فرسٹریشن آئے گا تو اس فرسٹریشن کا وہ بدلہ حکومت سے لیں گے، جب وہ بدلہ لیں گے پھر یہ بم دھماکے بڑھ جائیں گے، پھر حکومت کے خلاف کارروائیاں بڑھ جائیں گی۔ تو اگر حکومت کو بنیاد پرست امیج کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی اسرائیل سے تعلقات نہیں ہے، اپنے عوام کو اعتماد دلائیں کہ یہ حکومت اسلام کی مخالف نہیں ہے۔ اگر عوام کو اعتماد ہو گیا کہ ہاں یہ حکومت اسلام کی مخالف نہیں ہے، تب عوام کبھی بھی بنیاد پرستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ الٹا ہی معاملہ ہے۔ صدر صاحب کیٹ واک کے اندر شرکت کرتے ہیں اور شرکت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ایسی جگہ پہ بلایا کیجیے، مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ جب دلیل دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے بھی یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ یہ جو منافقانہ کردار ہے، یہ ہے جو درحقیقت لوگوں کو بنیاد پرستی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جی فرمائیے۔
مثال کے طور پر ٹھیک ہے. اب ان کی بات سے تو اور ہمیں مثبت نقطہ ملتا ہے, شاید یہ بھی یہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ پاکستان جتنا بھی ساتھ دے لے آخر میں بری امیج ہمارے نصیب میں آئے گی. اب 9/11 کے بعد انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, طالبان کی جو ان کی پالیسی تھی اس کو یکسر ختم کر دیا, 180 ڈگری کا ٹرن دیا انہوں نے, اسی طالبان کو مارنا شروع کر دیا جس طالبان کو بنانے والے خود تھے. لیکن کیا امیج بہتر ہو گئی؟ کوئی امیج بہتر نہیں. اس کے بعد جہاں کہیں بھی واقعات ہوتے رہے یہ امریکہ کا ساتھ دیتے رہے لیکن کوئی امیج کے اندر بہتری نہیں آئی. اور میں نے عرض کیا یہ مستقبل میں بھی نہیں آئے گی جب تک کہ مسلمان عوام کو اعتماد نہ ہو جائے کہ ہماری حکومت اسلام کی مخالف نہیں ہے. لکھا ہے جس دوران 1897 میں یہ یہودی کام ہو رہے تھے اس کی قیادت تو تھی لیکن کیا مسلمانوں کا کوئی قائد یا کوئی ایسی تنظیم موجود نہ تھی جو اس کام کو روک سکتی؟ میں نے آپ سے عرض کیا پورے مسلمان علاقوں کے اوپر انگریزوں کا راج تھا, ہندوستان کے اوپر, ایران پر, ترکی پر, تمام علاقوں کے اوپر انگریز چھائے ہوئے تھے. اگر کوئی چھوٹی موٹی مسلمان تحریک تھی اور اس نے کوششیں کی تو اس کو دبا دیا گیا. مثال کے طور پر جمال الدین افغانی نے بہت کوششیں کی, کسی طریقے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر مولانا محمد علی جوہر نے اس قسم کی کوششیں کی کہ فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اب خوش قسمتی یہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر بنیادی طور پر شیعہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے, انہوں نے کوششیں کی لیکن ان تمام کوششوں کو انگریز طاقت نے دبا دیا اور بین الاقوامی سطح کے اوپر نہیں آنے دیا. فرمایا کہ اگر مسلمان تھے تو کون کام کر رہا تھا؟ میں نے کہا کچھ لوگ کام کر رہے تھے لیکن وہ کر نہیں پائے. فلسطینیوں کی قیادت کا پس منظر کیا تھا یا فلسطینی اس دوران کیا کر رہے تھے؟ آپ ایک ملک کے اندر اسرائیل جیسے کو لے آئیے, یہودیوں جیسوں کو, اور اس ملک کا لیڈر انگریزوں کو بنا دیجئے اور اسرائیلی اور انگریز ساتھ مل جائیں, پھر اس ملک کے اندر کوئی بھی لیڈر بنا لیجئے, اس کا صفایا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. فلسطینیوں نے مقاومت کی, فلسطینیوں نے گروپ بنائے, ان گروپس کے اندر ایک گروپ بہت مشہور تھا جس کے نام پر آج ایک اور بہت بڑا گروپ بنایا ہوا ہے. مولانا صاحب کا نام تھا عز الدین قسام, ایک وہاں پہ لیڈر تھے عز الدین قسام گروپ, اس نے فلسطینیوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن شیخ عز الدین قسام کو بعد میں شہید کر دیا گیا. آپ لوگ میں سے جو بھی جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, ظاہر 6 بجے سے اوپر ہو چکا ہے, جو جانا چاہے وہ بالکل آسانی سے چلا جائے. سوال ہے امام زمانہ کے ظہور سے متعلق روایات ہیں, روایات میں کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے جس میں بیت المقدس کی آزادی یا فلسطین کا تذکرہ ہو؟ فلسطین کا تذکرہ ہوا ہوا ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو آخری لڑائی ان کی یہودیوں کے ساتھ ہوگی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے آخری لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہوگی. لیکن حماس کس قسم کی تنظیم ہے؟ حماس ایک اسلامی تنظیم ہے, اس کا کام اسی جہاد کے اندر رہتے ہوئے اسرائیل کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے کوششیں کرنا ہے. لکھا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے ٹی وی پر کہا ہے کہ ایران نے خود اندرونی طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے, اس میں کہاں تک حقیقت ہے؟ یہ بہت بہتر ہے کہ اسرار احمد سے پوچھا جائے. لیکن یہ ہے کہ ایران کی جو پالیسی ہے وہ گزشتہ 26 سال سے انقلاب اسلامی کے بعد سے 100% اسرائیل کے خلاف جا رہی ہے. تو اگر یہ کہیں اندر سے تسلیم کیا ہوا ہے تو میں نے عرض کیا یہ شاید کوئی الہامی کیفیت ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد کے اوپر کبھی کبھی عارض ہوتی ہے, وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اس قسم کی بات کو کہاں سے حاصل کیا. لکھا ہے کہتے ہیں کہ اگر فلسطین آزاد ہو گیا تو وہ یورپی دنیا پر قبضہ کرے گا, اسی لیے اسرائیل اور امریکہ نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جیسے میں کہوں کہ لانڈی کے لوگوں کو اگر پیسہ دے دیا تو وہ دبئی پہ قبضہ کر لیں گے, پیسہ دیا تو وہ اپنا پیٹ بھریں گے پہلے. فلسطین مر رہا ہے, وہ اپنے ملک کو آزاد نہیں کروا پا رہا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ اور یورپ پہ قبضہ کر لیں گے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ذاکرہ کی حیثیت سے ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بالکل اس طرح جیسے رسول گرامی نے ارشاد فرمایا من اصبح ولم يهتم بامور المسلم فليس بمسلم, جو زندگی گزارے اور مسلمانوں کے کاموں کے بارے میں نہ سوچے وہ مسلمان نہیں ہے. تو ایک ذاکرہ ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمانوں کے کاموں کو سوچئے, مسلمانوں کے امور پر توجہ دیجئے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے. اس ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری بنتی ہے. لکھا ہے اسرائیل سے نفرت کا اظہار, پیپسی اور اسرائیل کی دوسری برانڈ پر پابندی, مگر پھر بھی پبلک نے عمل کیا. اب مگر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اس کمیٹی میں مسلمان کام کر اس کمپنی میں مسلمان کام کر رہے ہیں, اس کے بعد سب پینے لگے.
نہیں پینے لگے کا معاملہ یہ نہیں کہ اس کمپنی میں مسلمان کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. لوگوں کے اندر کوئی فکر موجود نہیں ہے. فکر یعنی جذبہ تو ہے لیکن کوئی منصوبہ نہیں ہے. ایک واضح منصوبہ نہیں ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو 6 مہینے بعد یہ اہداف پورے ہوں گے, 1 سال کے بعد وہ اہداف پورے ہوں گے. جب لوگوں کے سامنے کوئی منصوبہ نہیں ہوتا تو جذبے کے تحت کچھ دنوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں لیکن بعد میں تھک جاتے ہیں. ہمارے پاس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک باضابطہ منصوبہ ہو ہمارے پاس, کہ اس منصوبے کے تحت ہم کوئی پالیسی جو ہے وہ بنا پائیں. لکھا ہے آج اسلامی ممالک خصوصاً عرب ممالک کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کا وجود نہیں مانتے, ہم اسرائیل کا ساتھ نہیں دیتے, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے مگر دوسری جگہ ہم ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آئی. یہ سوال بات سمجھ میں نہیں آئی, دیکھنا پڑے گا اسے. یہ سوال 3 سوال ہوئے ہوئے ہیں ایک پیپر, 4 سوال. فلسطین میں ظالمانہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے تو پاکستان کیوں فلسطین کے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے بتایا یہ اپنے مصلحتوں کی خاطر ساتھ نہیں ہے. حماس کی تنظیم کی بنیاد کس نے رکھی؟ شیخ یاسین تھے جن کو بعد میں شہید کر دیا اسرائیل نے, انہوں نے اس تنظیم کی بنیاد رکھی. کیا فلسطین پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے؟ فلسطین سے مراد اگر محمود عباس اور یاسر عرفات جیسے لوگ ہیں تو ہاں وہ کردار ادا کر رہے ہیں, وہ سازشی لوگ ہیں, سازش میں کردار ادا کرتے ہیں. لیکن عوام اس بات کے اوپر خوش نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ لبنان کے اندر مظاہرہ بھی ہوا ہے اور فلسطینی عوام نے اس کے اوپر شدید غم و غصے کا اظہار کیا. غزہ کے بارے میں دوبارہ ایکسپلین کریں. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ کیسٹ دوبارہ سنیں, کیونکہ اگر میں اس کو پھر دوبارہ چلاؤں اور پھر دوبارہ سے ساری چیزیں پیش کریں تو وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. آپ نے فرمایا کہ کم از کم نفرت کا اظہار ضروری ہے. پاکستان میں اسرائیل کے خلاف جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں, یہ یوم الغصہ کی جو ریلی نکالی جاتی ہے, بعض لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے اور مصلحتاً خاموشی اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کی رائے کیا ہے؟ بعض لوگ شرکت نہیں کرتے, اکثر لوگ شرکت نہیں کرتے, بہت تھوڑے سے لوگ شرکت کرتے ہیں, اور جو نہیں آتے وہ مصلحتاً نہیں آتے, وہ کہتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ان کی مصلحت کوئی پسیدیا آنے میں وہاں پہ آئیں گے تو نقصان پہنچے گا, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, انہیں پتا ہے وہاں پہ آئیں گے کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن کیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کہتے ہیں اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. ہمارے خیال میں اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر ہم اپنی طاقت کا اظہار نہیں کریں گے تو ہماری رائے کو کوئی بھی دنیا کے اندر سننے کو تیار نہیں ہوگا. جی فرمائیے. ہاں, یعنی عرب پاکستانی ملک, پاکستان عرب کو اسوہ حسنہ بنا کر ان کو کہہ کے کہ آپ چونکہ تسلیم کر رہے ہیں ہم آپ کا تسلیم کر رہے ہیں, اور دوسری جگہوں پہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کی وجہ بنیادی میں نے عرض کیا منافقت ہے. پاکستانی حکومت نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے, اس نے اپنا مفاد اس میں دیکھا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائے. اب جب کہ اپنا مفاد اس میں دیکھ لیا تو اب دسیوں جھوٹے سچے دلائل وہ ہیں وہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں بنے گی. کیا حماس گروپ کو آغا خامنائی کے احکامات کے مطابق چلایا جا رہا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ حماس گروپ 100% رہبر کے احکام کے تحت چلتے ہوں گے, لیکن یہ احتمال قوی ہے کہ حماس کے جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ آغا رہبر کا انتہائی شدید احترام کیا کرتے ہیں. ایران آتے ہیں, آغا رہبر سے ملا کرتے ہیں, ان سے مشورے لیتے ہیں اور ان کی بات کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ براہ راست ان سے چل رہے ہوں گے, لیکن بہرحال تاثیر بہت زیادہ ہے. جمعۃ الوداع کو جو ہمیں قدس قرار دیا گیا, اس کی اہمیت کیا ہے؟ لوگ اس کی اہمیت کو نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اللہ کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں, لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے. اگر لوگ جمعۃ الوداع کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کے اندر اسرائیل کے خلاف غم و غصے کا اظہار کریں, اور البتہ اب تو صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے پہلے سالوں کے مقابلے میں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. کیا ہمارے تعلیمی نصاب میں فلسطین کا مسئلہ صحیح طریقے سے بیان ہوتا ہے؟ کیسا ہونا چاہیے؟ ہوتا ہی کہاں ہے, میں نے نہیں دیکھا. ہماری معاشرتی علوم کی 8ویں کلاس کی کتاب میں فلسطین نام کا ایک چھوٹا سا چیپٹر تھا, وہ بھی ایریٹیریا اور پتہ نہیں کس کس ملک کے ساتھ, تو اس میں کوئی پروجیکشن نہیں ہے. درحقیقت پاکستانی حکومت کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, اور اب اگر تعلقات بحال کر لیے تو اب شاید ایک چیپٹر لگ جائے گا اسرائیل کا کہ ہاں بھائی یہ دنیا کا ایک اچھا ملک ہے, اس سے تعلقات بحال ہونا بہت ضروری تھے. اندرون پاکستان ہمیں مشرف صاحب کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ریلی وغیرہ نکالنا چاہیے جس سے نفرت کا اظہار ہو؟ ہمیں اسرائیل کے ایشو کو امپورٹنس دینی چاہیے, مسئلے فلسطین کے اوپر اظہار کرنا چاہیے. مشرف صاحب کے بہت سارے اقدامات ہیں جن کو ہم قبول نہیں کر پائیں گے, لیکن اس ایک آدمی سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ آدمی چلا جائے گا, دوسرا آدمی آئے گا. جیسے ضیاءالحق پہلے تھا, وہ چلا گیا, دوسرا آ گیا, لیکن اس زمانے کی جو افغان جہاد چھیڑ کر گیا اس کو 20 سال سے ملک جھیل رہا ہے اور آگے بھی جھیلے گا. اسی طرح یہ آدمی بھی ہے. ان آدمیوں سے لڑنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل معاملہ اس بنیاد سے لڑنے کا ہے جس نے ان تمام جیسوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے. اسلامی ممالک میں کوئی مسلم بھی عبادت گاہوں پر خود کو حملہ نہیں کرتے. ان واقعات میں کون عناصر کام کرتے ہیں یہ بات ذرا واضح کریں. ہاں کوئی اگر واقعی مسلمان ہوگا تو یقیناً حملہ نہیں کرے گا, لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کے دماغ جو ہیں وہ بالکل برین واش ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ لوگوں کو منفی پروپیگنڈا اتنا سکھایا جاتا ہے کہ ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے. بعض اوقات کسی ایک چیز کو بنیاد بنا کر ہر چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہت ساری غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, بہت ساری مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں جس کے نتیجے میں ایسا کوئی کام انجام پاتا ہے, ورنہ ایک مسلمان ظاہر ہے کہ حملہ کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا. وہ جو ڈرامہ دکھایا گیا وہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن میں نے سنا اس کے اندر بھی کوشش یہ کی گئی کہ جہاں بم دھماکہ ہو انہیں اہل سنت دکھایا ہے, کہ جہاں پہ بم دھماکہ ہوا ہے وہ اہل سنت. مقابلے میں کون ہے, مثلا کوئی عباس نام کر کے پتہ نہیں اس طرح کا نام دیا گیا, اس میں بھی ہمارے خلاف کارروائی کر دی گئی. تو یہ دنیا بھر کا دستور ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے احکامات کو پیش کر رہا ہوتا ہے. اس بنیاد سے کس طرح لڑا جائے, کوئی واضح لائے عمل دیں کس بنیاد سے, یعنی کیا مطلب. ہاں یعنی وہ جو ان تمام مالک کے پیچھے, دیکھیے سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. سب سے اہم کام یہ اپنے دشمن کو پہچان لینا. اگر انسان اپنے دشمن کو پہچانے تو اپنے تمام کاموں کے اندر اس دشمن کے خلاف کام کرنے کو سمجھ پائے گا. مثال کے طور پر امام خمینی نے اتنا اصرار کیا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے, کیوں انہوں نے اس بات کو اشارہ فرمایا کہ امریکہ شیطان ہے؟ اس کی وجہ وہ سمجھ گئے کہ دنیا میں جو کچھ بھی جرائم انجام پا رہے ہیں ان تمام کے پیچھے اصلی طاقت جو جرائم کو انجام دے رہی وہ امریکہ ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو ہماری بہت ساری اورینٹیشن کلیئر ہو جائیں, یعنی ہمارے دماغ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو اب مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آج کا اصلی فرعون کون ہے, تو میں کہوں گا آج کا اصلی فرعون امریکہ ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس فرعون سے بچایا, اس طرح آج کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس مسلمان قوم کو اس آج کے فرعون سے بچانے کی کوشش کرے. تو یہ تمام چیزیں اگر کلیئر ہوں تو پھر دین بھی نظر آتا ہے. پھر آپ کو وہ سوال کرنا نہیں پڑتا کہ ذاکرہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں اسرائیل کا معاملہ کیوں سمجھنا چاہیے. البتہ جس نے پوچھا ہوگا وہ بہت اچھی نیت سے پوچھا ہے, انہوں نے چاہا کہ سب کے سمجھ میں آ جائے یہ بات. لیکن یہ اورینٹیشن بہت ضروری ہے کہ مثال کے طور پر پروردگار عالم جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتا ہے تو بتوں کے توڑنے کا تذکرہ کرتا ہے, ان کی نماز شب کا بھی تذکرہ نہیں کرتا. کیوں؟ کہتا ہے یہ اصلی مقابلہ ہے. ایک آدمی تنہائی میں کھڑے ہو کر عبادت کرے بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن میدان عمل میں آ کر خدا کے پرچم کو بلند کر دے یہ اس سے بھی زیادہ بڑی فضیلت ہے. اس پاکیزگی اور طہارت کو لے کر آئے رات کی عبادت سے اور دن میں اس پاکیزگی اور طہارت کو پھیلانے کی کوشش کرے, یہ اصلی جہاد ہے. لہٰذا سید الشہداء کی طرف سے جو کچھ ہوا اور نبی اکرم کا ارشاد ہوا کہ ظالم کے مقابلے میں حق بات کہہ دینا سب سے بڑا جہاد ہے. ظالم کے مقابلے میں حق, اگر ہمیں یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ جائیں تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ سب سے بڑی عبادت اس وقت کیا قرار پائی. البتہ اس کا مطلب نماز اور عبادت کی اہمیت کو کم نہیں کرنا ہے. جو نماز اور عبادت پر توجہ نہیں دے گا وہ اسلام کے دشمن سے جہاد بھی نہیں کر پائے گا, وہ سر بھی نہیں اٹھا پائے گا. تو جو چاہتا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرے اس کو اس سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہوگا. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرے گا پہلے صلاۃ اور صبر سے اور پھر آئے گا میدان عمل کے اندر دشمن کا مقابلہ کرے گا. آپ کے حسن سماعت کا بہت شکر گزار, آپ نے اس کو سماعت فرمایا. انشاءاللہ آپ اس کی فوٹو کاپی اس کو حاصل کیجئے اور اس کے اوپر مزید توجہ فرمائیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.